السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم جنگ احد کے بارے میں پڑھ چکے تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ فتح اور شکست یہ تو زندگی کا حصہ ہے، اور اسلام ہمیں جو تعلیم دیتا ہے اس کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو ہر چیز ماضی کا حصہ بن جاتی ہے. اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ آپ ماضی کے کچھ اگر غلطیاں ہیں یا شکست کا معاملہ ہے تو اسی کو لے کر بیٹھ جائیں اور روتے رہیں اور افسوس کرتے رہیں، یا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور پرانی باتوں کو یاد کرتے رہیں. بلکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو پیچھے باتیں گزر چکی، جو ہو چکی سو ہو چکی، اب آئندہ کیا لائے عمل مرتب کرنا ہے، آئندہ کیا کرنا ہے اس کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے. تو یہ اسلام کی سب سے بہترین تعلیم ہے. ایکچولی دیکھا جائے تو اسلام فارورڈ لکنگ ہمارا دین ہے کہ آپ آگے بڑھتے جائیے، آگے چلتے جائیے اور آگے کا سوچئے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو شہدائے احد تھے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، صحابہ کرام بہت شہید ہوئے، مسلمانوں کا کافی جانی نقصان ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو کردار ہے بحیثیت ایک نبی، بحیثیت ایک قائد، ایک لیڈر کے، کہ آپ نے شہدائے احد کی خبر گیری کی، آپ نے سب سے پہلے انتظام کیا، یعنی ان کی تدفین کا انتظام کیا، آپ نے شہدائے احد کو بغیر غسل دیے، بغیر ان کی نماز جنازہ پڑھائے آپ نے ان کو دفن کیا، اور ایک ایک قبر میں بعض اوقات دو دو تین تین افراد کو دفن کرنا پڑا کیونکہ ان کے کفن کے لیے چادر ایک ہی ہوتی تھی. یعنی اتنا بھی مسلمانوں کے پاس اس وقت زیادہ ایکسٹرا کپڑا نہیں تھا کہ ہر مسلمان کو، ہر شہید کو الگ سے کفن دیا جائے. جس کو زیادہ قرآن ہوتا اس کو مقدم کر دیا جاتا، یعنی اس کو پہلے رکھ دیا جاتا. تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تدفین کا انتظام کیا. اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، ہم دیکھتے ہیں کہ راستے میں بہت سارے صحابیہ سے ملاقات ہوتی گئی آپ کی. ایک صحابیہ تھی جن کے والد، بیٹا اور شوہر تینوں بھی وہ شہید ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے، ان کو فکر اس بات کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے. جب ان کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول بخیریت ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی فکر نہیں. یہ صحابیت کا کردار تھا، یعنی اتنی وہ بہادر ہوا کرتی تھی ماشاء اللہ، اور ان کو واقعی میں اللہ کے رسول سے ایسی محبت تھی. کہا جاتا ہے کہ حمنہ بنت جہش، جب ان کو بتایا گیا کہ آپ کے ماموں شہید ہو گئے، انہوں نے اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. جب ان کو بتایا گیا کہ آپ کے بھائی عبداللہ بن جہش وہ شہید ہو گئے، تب بھی انہوں نے صبر کا اظہار کیا. لیکن جب ان کو بتایا گیا کہ ان کے شوہر مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، تب انہوں نے چیخ ماری. تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت کے لیے اس کا شوہر بہت کچھ ہوتا ہے، اور واقعی میں ہم سب جانتے ہیں کہ عورت کے لیے شوہر بہت اہمیت رکھتا ہے. تو یہ سب واقعات ہوتے رہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، آپ نے وہاں پر بھی جو شہدائے احد تھے ان کے گھر جا کر ان کی خبر گیری کی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کو جنگ احد میں بہت کاری ضرب لگی تھی ہاتھ پر. وہ زخم بظاہر تو مندمل ہو گیا، لیکن اندر ہی اندر وہ زخم تازہ ہی رہا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو شہدا تھے ان کی خبر گیری کی، یتیموں کی خبر گیری کی. اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آس پاس جو مدینہ کے لوگ ہیں، جو قبائل تھے، ان سب کی ہمتیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ جنگ احد میں بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی. حالانکہ شکست یہ ایسی تو نہیں تھی کہ، یعنی مسلمانوں کے کوئی لوگ قیدی نہیں بنے تھے یا مسلمانوں کا کوئی مال کا نقصان نہیں ہوا تھا، یعنی کوئی مال ان کے ہاتھ سے گیا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو شکست تھی یہ. تو آس پاس کے لوگوں کی ہمت بڑھ گئی، اور یہ بات بھی ہم کو پتہ چلتی ہے کہ ابو سفیان جو یہاں سے نکل چکا تھا، یعنی وہ لوگ یہاں سے چلے گئے جنگ احد میں، کئی دور جا کر ان کو احساس ہوا کہ یہ کیسی ہم کو فتح حاصل ہوئی ہے کہ نہ ہمارے پاس غلام ہیں، نہ لونڈیاں اور نہ ہی مال غنیمت. لہٰذا ان کو احساس ہوا اور انہوں نے کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں اور مسلمانوں پر حملہ کر دیتے ہیں. اب اس بات کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچ چکی تھی، لہٰذا اللہ کے رسول نے ابھی یہ لوگ ہتھیار بھی نہیں رکھ پائے تھے اور صحیح طریقے سے خبر گیری بھی نہیں کی تھی اپنے گھر والوں کی کہ اللہ کے رسول نے حکم دے دیا کہ ہم کو واپس جانا ہے، اور مسلمان ابھی زخموں سے چور ہی تھے. تب بھی مسلمان راضی ہو گئے اور اللہ کے رسول کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوئے. یہ لوگ غزوہ جو حمراء الاسد کے نام سے ایک واقعہ مشہور ہے، ایک مقام ہے وہاں پر حمراء الاسد، وہاں تک مسلمان گئے. جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مسلمان تازہ دم ہیں اور لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ کے رسول اور زیادہ لوگوں کو لے کر آئے ہیں، تب ابو سفیان کی ہمت نہیں ہوئی اور وہ وہیں سے واپس لوٹ گیا۔ مسلمان کچھ دن وہاں پر ٹھہرے رہے، کچھ کاروبار بھی کیا، پھر واپس آ گئے۔ اس سے ایک اور بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ اتنے تھکے ہوئے لوگ تھے، ابھی جنگ سے آئے ہوئے لوگ تھے اور زخموں سے چور تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم کتنی اہمیت رکھتا تھا کہ انہوں نے بغیر کوئی ماتھے پہ شکن لائے اللہ کے رسول کی فرما برداری کی۔ آپ دیکھیں نا، ہمارا تو بعض وقت کیا حال ہوتا ہے، یعنی آج کل تو جو نوجوان نسل ہے وہ، یا پھر ہم کسی کے بھی بارے میں دیکھ لیں کہ اگر آپ ایک سے دو کام بول دیں بچوں کو تو بچے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اگر آپ مسلسل ایک کے بعد دو تین کام ان سے کہہ دیں تو آخر میں بچے جھنجھلا جاتے ہیں یا چڑچڑانے لگتے ہیں کہ یہ کیا ہمیں بار بار کام کہا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر مسلمانوں کی آپ دیکھیں فرما برداری، کہ جب دین کا معاملہ اس طرح سے درپیش ہو اور دین پر مشکلات آئی ہوئی ہوں تو مسلمانوں کا رویہ اور کردار کیا ہونا چاہیے۔ آج ہماری سوچ کیا ہو گئی ہے کہ دین کا کام ہم بیٹھے بٹھائے آرام سے ہوگا تو کریں گے، کوئی مشکل اور مصیبت پیش آتی ہے تو ہم سب سے پہلے پیچھے فوراً ہٹ جاتے ہیں۔ یقین جانیے کہ ابھی جیسے حال ہی میں کسی سے بات ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ الحمدللہ یہاں پر بہت ساری کلاسز چلتی رہتی ہیں بچوں کے تعلق سے، تو کچھ والدین نے اپنی بچیوں کو عین اس وقت نکال دیا جبکہ ابھی اسلامک کورس ختم ہونے والا تھا، صرف 2 مہینے باقی رہ گئے، اور صرف اس وجہ سے کہ ابھی سے 9th class کی ٹیوشن شروع ہو رہی ہے، ہمارے بچوں کا نقصان ہو جائے گا۔ ابھی اسٹارٹنگ میں انہوں نے ٹیوشن لگا دی اور بچوں کو طہارت کے مسائل پڑھائے جانے والے تھے، اور والدین نے چاہا کہ ہمارے بچوں کو ضرورت نہیں ہے طہارت کے مسائل کی، ان کو ٹیوشن کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ تو آج ہمارا حال ہے، بتائیے کہ کیسے ہمارے بچے، نہیں ہم گھر میں بھی ان کو دین نہیں سکھاتے، اسکول میں بھی انہیں کوئی دین نہیں سکھاتا، اور جو اللہ کے نیک بندے یہ کام کر رہے ہیں ان کو سکھانے بھی نہیں دیا جاتا، تو ہمارے بچے کب سیکھیں گے؟ ہم تو اتنے زیادہ دنیا پرست ہو گئے ہیں اور دنیا دار بن گئے ہیں کہ دین کو ہم نے بالکل ہی پسے پشت ڈال دیا ہے، اور اگر دین کی خاطر آپ کو نکلنے کے لیے کہا جائے گا نا گھر سے، کوئی نہیں نکلنے کے لیے تیار ہوگا۔ یقین جانیے ہم کو سب سے زیادہ پسند، سب سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ محبوب صرف ہمارا اپنا گھر، ہمارے بچے، ہماری دنیا کی کامیابی، ہمارا اسٹیٹس، یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں۔ تو یہاں پر غزوہ حمراء الاسد سے ہم کو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ مسلمانوں کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، چاہے ابھی ہوئی وہ کیوں نہ آئے ہوں جنگ سے، ابھی آپ نے کوئی کام کیوں نہ کیا ہو اللہ کی خاطر، کوئی دین کا کوئی قربانی کیوں نہ دی ہو، لیکن مزید دینے کے لیے تیار رہیں۔ اب چونکہ اس جنگ میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، تو ہم سب جانتے کہ ظاہر سی بات ہے اس میں بہت سارے لوگوں کی، کسی کی کوئی بچے ہوں گے، کوئی بیویاں ہوں گی، عورتیں بیوہ ہو گئیں اور بچے یتیم ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی کہ جیسے عبداللہ بن جہش کی بیوی تھیں، ان کا نام زینب بنت خزیمہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں آتا ہے ان کا لقب ام المساکین تھا، اور اس لیے ان کا لقب ام المساکین پڑا کہ پہلے سے ہی غریبوں کی بہت مدد کیا کرتی تھیں، اور خود سے اپنے ہاتھوں سے کچھ کام کر کے۔ دونوں زینب کے بارے میں بعض روایت سے پتہ چلتا ہے، لیکن زینب بنت خزیمہ کے بارے میں بات پتہ چلتی ہے کہ چمڑے کا یہ کام کرتی تھی، دباغت کا کام جسے کہا جاتا ہے، اور وہ دباغت کے کام سے جو پیسہ آتا تھا وہ غریبوں میں تقسیم کیا کر دیتی تھی، تو اسی بنا پر ان کا لقب ام المساکین پڑ گیا تھا، یعنی غریبوں کی ماں۔ تو آپ دیکھیں کہ صحابیات میں کس طرح سے جذبہ تھا، یعنی کس طرح سے وہ اللہ کے خاطر، اللہ کے دین کے لیے اور اپنے آخرت سنوارنے کے لیے کس طرح سے قربانیاں دیا کرتی تھیں۔ تو ان کا لقب ام المساکین پڑ گیا، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سپورٹ کے لیے، تاکہ مسلمانوں کو دوسرے لوگ پھر انکریج ہوں کہ وہ لوگ بیواؤں کی یا یتیموں کی خبر گیری کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت خزیمہ سے نکاح کر لیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت کم دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، یعنی بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 8 مہینے، بعض روایت سے 9 مہینے، اور بعض روایت سے 3 مہینے کا ہم کو پتہ چلتا ہے۔ بہرحال جو بھی روایت صحیح ہو، لیکن زیادہ تر جو روایت بتائی جاتی ہے کہ 8 یا 9 مہینے کا ذکر ملتا ہے، تو صرف 8 یا 9 مہینے یہ آپ کی زندگی میں رہیں، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ ہم سب جانتے کہ جب بھی کسی سے نکاح ہوتا، آپ نکاح کرتے، ان کے لیے ایک حجرا مخصوص کر دیا جاتا، یعنی آپ ان کے لیے کمرے کا انتظام کرتے تھے، اور پھر ان کے گھر میں جو کچھ ضروری چیزیں ہوتی تھیں، یعنی ایک چولہا یا پانی بھرنے کے لیے کچھ جو اس زمانے کی چیزیں ہوا کرتی تھیں، جیسے ہم آج کل تو رہے نہیں، گھڑے ہوتے ہیں نا مٹی کے بنے ہوئے، اس طرح کے پانی کے گھڑے ہوتے تھے، تکیا ہوتا تھا جس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوتے تھے، اور چکی جس کی وجہ سے جو یا کچھ جو بھی چیز ہے اناج وہ پیسا جا سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ نے اپنی ازواج کو یہ چیزیں مہیا کروائیں، یعنی ان کو پرووائڈ کیا تھا۔ تو زینب بنت خزیمہ تھی، اللہ کے رسول نے ان کو بھی وہی دیا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہ جنگ احد میں جن کو کافی زخم لگا تھا جو ام سلمہ کے شوہر تھے ان کو ایک غزے کی ایک چھوٹے سے دستے کا امیر بنایا اور ان کو بنو اسد کی طرف بھیجا اور یہ بنو اسد دراصل وہ قبیلہ تھا جو جنگ احد کے بعد اس کی ہمت بہت بڑھ گئی تھی اور ان لوگوں نے سوچا کہ ہم مدینہ پر حملہ کر کے مدینہ کی ساری اراضی پر قبضہ کر لیں گے اور مسلمانوں کو شکست دیں گے تو یہ لوگ جنگ کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دراصل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی حکمت عملی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز پر نظر رکھتے تھے یعنی اندرون مدینہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اور کس طرح کا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے اس کی بھی اللہ کے رسول کو خبر ہوتی تھی اور مدینہ کے اطراف میں باہر میں کون لوگ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بھی خبر ہوتی تھی اور کہا جاتا ہے کہ یہ خبر بھی آپ کو اس وجہ سے لگی کہ اللہ کے رسول نے مختلف جگہوں پر اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے اور آپ دیکھیں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ بالکل ہی بس سیدھے سادے ہونا جو چاہے مسلمانوں پر حملہ کرے ہم کو دنیا کی کوئی خبر نہ ہو تو ایسی بات نہیں ہے یہ اللہ کے رسول کے وہ جاسوس ہی تھے جنہوں نے خبر آپ کو دی پہنچائی کہ بنو اسد حملے کی تیاری کر رہے ہیں اور ان کے ارادے بہت خطرناک ہیں تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کو امیر بنا کر ایک دستے کے ساتھ بھیجا اور کہا جاتا ہے کہ اسی میں پھر ان کا وہ زخم جو تھا پرانا وہ زخم دوبارہ تازہ ہو گیا اور اس سے خون جاری ہونے لگا خون جاری ہو گیا اور جس کی بنا یعنی وہ شہید ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل ان کو کہا کہ جنگ احد کے ہی شہیدوں میں سے تھے کیونکہ ان کی جو موت واقع ہوئی تھی اسی جنگ احد کے زخم کی وجہ سے ہی موت واقع ہوئی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ابو سلمہ جو تھے کچھ آپ کو ان کے بارے میں معلوم ہے کہ انہوں نے کیا قربانیاں دی تھیں یعنی کوئی معمولی شخص نہیں تھے یہ کوئی بتا سکتا ہے جی تو ہجرت تو بہت سارے صحابہ کرام نے کی تھی ان کی کیا خاص بات تھی جی سب سے پہلے ہجرت کرنے والے تھے اور اپنے بیوی بچے کو چھوڑ دیا انہوں نے اپنے بیوی بچوں کی بھی پرواہ نہیں کی ہجرت کی خاطر اور دونوں ہجرتوں کا ثواب ہے ان کو حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی تھی انہوں نے اور مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی جی جزاک اللہ خیر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی زخم کی وجہ سے یہ اصل میں ان کے بیٹے ہی کی روایت ہے کیونکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے جو بچے تھے ان کا جو بڑا بیٹا تھا انہوں نے یہ روایت کی ہے کہ میرے والد کا جو زخم تھا دراصل جنگ احد کا زخم تھا اور اسی کی بنا پر میرے والد پھر ان کا انتقال ہو گیا یعنی وہ شہید ہو گئے اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دراصل شہداء احد میں ان کا درجہ رکھا یا ان کا مقام رکھا اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بھی قربانیاں کافی تھیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور شروع سے یہ قربانیاں دیتی آئی تھیں آپ خود جانتے ہوں گے جو ہم نے پچھلے واقعات پڑھے ہجرت کے اس میں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی قربانی دی کہ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کی اور جب ہجرت کرنے والی تھی تو ان سے ان کا بچہ بھی جدا کر دیا گیا اور شوہر کو بھی جدا کر دیا گیا اور یہ ایک سال تک پریشان رہی اور اس کے بعد انہوں نے تنہا جب ہجرت کا موقع ملا تو تنہا سفر شروع کر دیا تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا یعنی ابھی آپ نے جو عبداللہ بن جہش کی بیوی تھی جو بیوہ تھی ان سے آپ نے نکاح کیا اس کے بعد آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نام ہند بنت ابی امیہ ہے اور ان جو مشہور ہوئی ام سلمہ کے نام سے مشہور ہوئی تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا پہلا نکاح ان کے چچزاد ابو سلمہ سے ہوا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا دو ہجرتوں کا ان کو الحمدللہ شرف حاصل ہوا ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت یادگار مکالمہ ہم کو ملتا ہے ام سلمہ کے بارے میں ابو سلمہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہم ابو سلمہ اور ام سلمہ ایک روز ابو سلمہ سے کہنے لگی ام سلمہ کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ کسی عورت کا شوہر اگر فوت ہو جائے اور وہ عورت اس کے بعد عقد نہ کرے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ضرور جمع فرما دے گا تو آئیے ہم آپس میں عہد کریں کہ ایک دوسرے کے بعد عقد نہیں کریں گے آپ دیکھیں دونوں کی بات چیت ہو رہی ہے ابو سلمہ کی اور ام سلمہ کی ابو سلمہ نے پوچھا کہ تم میری بات تسلیم کرو گی وہ بولیں کہ بالکل ابو سلمہ نے کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو تم عقد کر لینا انہوں نے پھر دعا مانگی اے اللہ میرے بعد ام سلمہ کو مجھ سے بہتر شوہر عطا کرنا جو اسے دکھ اور تکلیف نہ دے اب آپ بتائیے کتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھی دونوں میاں بیوی میں اور کتنی محبت کا ہمیں پتہ چلتا ہے اور آپ تعلقات دیکھیں آپس کی انڈرسٹینڈنگ دیکھیں کہ جو شادی شدہ زندگی ہوتی ہے یا آپس میں شوہر اور بیوی کی محبت ہوتی ہے تو وہ کیسی ہونی چاہیے اور اس سے آپ ابو سلمہ اور ام سلمہ کی آپس کی محبت کا آپس کی انڈرسٹینڈنگ کا پتہ لگائیے اور شوہر آپ دیکھیں کیسے خیر خواہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اچھا میرے بعد تم میری ہی یاد میں غم مناتی رہنا بلکہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہتر ام سلمہ کو شوہر عطا کرنا بعض روایت سے پتہ چلتا ہے ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ نے یہ دعا کی اور اللہ کے رسول نے مجھے جب دعا دی تھی کہ وخلف لی خیرم منہا، جو مغفرت کی دعا کی تھی انہوں نے، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا فرما، تو میں نے سوچا تھا کہ بھلا ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے بہترین یعنی اپنے نبی سے ان کا نکاح قرار پایا ماشاء اللہ. ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ وفات پا گئے تو میں نے سوچا ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا. پھر زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دروازے پر کھڑے ہوئے ام سلمہ کی چچا زاد یا بیٹے سے ان کا ہاتھ مانگا. ام سلمہ نے کہا کیا کروں، اللہ کے رسول کی بات تسلیم نہ کروں یا اولاد سمیت آپ کے پاس چلی جاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلے روز دوبارہ شادی کا پیغام آپ کو بھیجا. یہاں پر ایک بات اور ہمیں روایت سے پتہ چلتی ہے کہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ کے جیسے شوہر کوئی نہیں تھے، اور میں نے سوچا اور میں نے دل میں ارادہ باندھ لیا کہ اب میں ابو سلمہ پر اتنا روؤں گی کہ لوگ میری یاد کریں گے کہ میں نے ابو سلمہ پر اتنا رویا تھا. اور اب میں رونے کی تیاری کر کے بیٹھی تھی اور ایک اور خاتون آتی ہے مدینہ کے اطراف سے، اور وہ بھی میرے ساتھ رونے کے لیے سپورٹ کرنے کے لیے آئی، اور میں ابھی بس رونے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، کیا تم شیطان کو اس گھر میں دوبارہ لانا چاہتی ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں سے نکال دیا ہے؟ تو میں نے رونے کا ارادہ ترک کر دیا. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی بہترین تھیں. اور حالانکہ ایک بیوی ہے، اگر وہ اپنے شوہر پر رو رہی ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کیسے بہترین طریقے سے سمجھایا اور تربیت کی اپنے صحابہ اور صحابیات کی ماشاء اللہ. پھر وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا کہ تم یہ دعا کیا کرو، اللہم اغفر لی ولہ وعاقبنی منہ عقبا حسنا، اے اللہ مجھے اور اسے بخش دے اور مجھے اس سے اچھا بدلہ عطا فرما. کہتی ہیں کہ میں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اچھا بدلہ عطا کیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی. جب اللہ کے رسول نے ان سے نکاح کا ارادہ کیا تو ان کی جو آپس میں بات چیت ہوئی، یعنی جب ان کی عدت پوری ہو گئی، تو کہا جاتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا لیکن ام سلمہ نے اسے قبول نہ کیا. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا، ام سلمہ نے ان کو بھی قبول نہ کیا. اللہ کے رسول کا جب پیغام پہنچا تو پھر انہوں نے مرحبا کہا اور پیغام لانے والے سے کہا کہ اللہ کے رسول کو یہ بتا دیں. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ پیغام لانے والے سے کہا، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے کہا. کہنے لگی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مجھ میں غیرت بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ غیرت مند بہت زیادہ تھیں اور ان کو یہ بات زیادہ پسند نہیں آ سکتی تھی کہ ان کے شوہر میں کوئی حصے دار ہو. یعنی یہاں پر غیرت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ غیرت مند ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف پہنچانے کا باعث بنے، یا اللہ کے رسول کی اور دوسری ازواج بھی تھیں اس کی بنا پر ان سے کچھ مسئلہ پیدا ہو جائے. تو انہوں نے پہلے ہی اللہ کے رسول سے فرمایا کہ میرے بچے ہیں، میں غیرت مند بھی ہوں اور اس وقت یہاں پر میرا کوئی ولی موجود نہیں ہے. تو جواب میں آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین بات فرمائی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا یہ کہنا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ میں ان کی خبر گیری کروں گا، اور اللہ کے رسول نے ان کی بہترین خبر گیری کی کہا جاتا ہے. تمہارا یہ خیال ہے کہ میں بڑی باغیرت ہوں تو میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، کہا جاتا ہے کہ بعد میں ان کے اندر سے یہ چیز، یعنی جو حسد یا تھوڑی بہت غیرت کہیں تو وہ جاتی رہی، ان کے اندر وہ موجود نہیں رہا سبحان اللہ. اور کہنے لگے کہ رہی ولی کی بات، تو میرے متعلق تمہارے سب ولی رضامندی کا اظہار ہی کریں گے، یعنی اگر جب میں نے تمہیں رشتہ دیا ہے تو جو تمہارے رشتہ دار ہوں گے وہ سب اس بات پر راضی ہو جائیں گے. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ام سلمہ نے یہ بھی کہا تھا کہ میری عمر زیادہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت 30 سال کی تھیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، وہ 30 سال کی تھیں اس وقت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں عمر میں تم سے بڑا ہوں. یہ جواب اللہ کے رسول نے بہت ہی اچھا دیا، اور بلکہ سارے ہی جواب اچھے تھے. اس پر ام سلمہ نے پھر رضامندی کا اظہار کیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا عقد ہو گیا. اور آپ دیکھیں کہ یہ عقد کتنا فائدہ مند رہا، یعنی ام سلمہ سے جو عقد ہوا یہ معمولی بات نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو بھی اللہ کے رسول نے جو نکاح کیے ان میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ تھی. جیسے عبداللہ بن جہش کی جو بیوی تھی زینب بنت خزیمہ، ان سے نکاح کیا تو دراصل اس میں مسلمانوں کے لیے ایک پیغام تھا کہ وہ بھی بیوہ عورتوں کی خبر گیری کریں، کیونکہ اس وقت مدینہ میں یہی معاملہ تھا کہ بہت ساری عورتیں بیوہ ہو گئی تھیں. پھر ام سلمہ سے جو آپ نے نکاح کیا اس سے فائدہ کتنا زیادہ ہوا، کیونکہ ام سلمہ کا جو خاندان تھا بنی مخزوم، دراصل کفار مکہ میں سب سے زیادہ پیش یعنی جنگی خدمات پیش کرنے کے لیے اور اصلاح وغیرہ کے لیے یہی خاندان مشہور تھا، یہی قبیلہ بہت مشہور تھا، اور یہ لوگ خصوصاً ہتھیاروں وغیرہ کے سلسلے میں بہت تیاری کیا کرتے تھے. تو ایک طرح سے جب ام سلمہ اللہ کے رسول کے عقد میں آ گئی، نکاح میں آ گئی، تو بنی مخزوم کے اندر اللہ کے رسول کے تعلق سے وہ دشمنی موجود نہیں رہی. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ ام سلمہ سے نکاح کرنے کی وجہ سے جو بچے تھے ان کی خبر گیری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، اور وہ بچے بھی دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پاتے رہے تو وہ بہترین صحابہ بن کے نکلے اور انہوں نے بہت بہترین کام کیے. آگے چل کر وہ تابعین میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے بڑے بڑے. اس طرح سے اور دوسری بات ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ معاملہ فہم اور بہت ذہین تھی ماشاء اللہ, بلکہ فقیہ تھیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے بڑے تابعین ان کے پاس آتے تھے جس طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے, تو اسی طرح سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی صحابہ اکرام یا تابعین آتے تھے اور ان سے مسائل پوچھتے تھے, خصوصاً غسل جنابت کے بارے میں, طہارت سے ریلیٹڈ وہ باتیں بھی ان کو بہت اچھی طریقے سے معلوم تھیں. پھر آپ کو یاد ہی ہوگا کہ انہوں نے مشورہ دیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر. صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے جو مشورہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشورہ قبول کیا, اس سے ان کی ذہانت اور معاملہ فہمی کا اندازہ ہوتا ہے. اور ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے بھی مشورہ کیا کرتے تھے اور ان کے مشورے کو مانا بھی کرتے تھے. تو ہمارے یہاں پر یہ جو کانسیپٹ ہے کہ عورتیں جو مشورہ دیں اسے قبول نہ کرو, عورتوں کی عقل چھوٹی ہوتی ہے, تو یہ سب غیر اسلامی تعلیمات ہیں. اسلام کی تعلیمات ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ عورت سے مشورہ کرنا بری بات ہے یا عورت میں کوئی معاملہ فہمی نہیں ہوتی. یہاں پر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ام سلمہ کا مشورہ قبول کیا. ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ام سلمہ کی بیٹی تھی, یعنی ابو سلمہ ہی سے جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی, ان کا نام برہ تھا اور وہ یعنی اس وقت بالکل دودھ پیتی بچی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اور اس کی وجہ سے, بچی کی وجہ سے ام سلمہ کو آپ زیادہ تکلیف نہیں دیتے تھے. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس بچی کا نام برہ تھا, تب اللہ کے رسول نے اس کا نام بدل کر زینب رکھ دیا. اور کم سے کم ہمیں تین واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جن کا بھی نام برہ تھا اللہ کے رسول نے ان کا نام بدل کر زینب رکھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نام اچھے ہونے چاہیے, کیونکہ برہ کے نام کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ پاکیزہ, بہت زیادہ نیک. تو انہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ ہی کو نیک نہیں کہنا چاہیے کہ ہم بہت نیک ہیں, تو ایسے نام نہ ہوں. جیسے ایک اور واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول کی خدمت میں, جب اس سے اس کا نام پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میرا نام شہاب ہے, اور شہاب کا مطلب آپ کو معلوم ہوگا کہ انگارہ, شولہ. تب اللہ کے رسول نے اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھ دیا, ہشام رکھا, جس کا مطلب ہوتا ہے سخاوت. بہرحال یہ نکاح بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین ایک بابرکت ثابت ہوا, کیونکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے بہت ساری احادیث, تقریباً 300 سے زیادہ احادیث ان سے مروی ہیں ام سلمہ سے, اور یہ بہت بڑی فقیہ تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے زیادہ جو زندہ رہیں, یعنی سب سے آخر میں جن کی وفات ہوئی, وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھیں. تو ان کی وجہ سے امت کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا, بہت سارے فقہی مسائل انہیں سے ریلیٹڈ ہیں, انہوں نے روایت کیا ہے. اور خاص طور سے ان کے بارے میں آتا ہے بعض روایت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآت تھی, یعنی قرآن پڑھنے کا جو طریقہ تھا اللہ کے رسول کا, یہ بہت غور سے سنتی تھی اور یہ اس کو انہوں نے بہت یاد کر لیا تھا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا, یا آپ نے فرمایا کہ یا ایہا الناس, تو یہ ان کی جو باندھی تھی ان کے بال گوند رہی تھی. ان کے بالوں کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے بال کافی لمبے تھے, اور انہوں نے یہ وہ مسئلہ پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول میرے بال بہت لمبے ہیں اور چوٹی گوندنے میں بہت ٹائم لگتا ہے, تو کیا میں جنابت کے غسل میں اگر صرف سر پر پانی ڈال لوں اور چوٹی نہ کھولوں تو کوئی حرج تو نہیں؟ تو تب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں, اگر بال پورے نہ بھی کھولے جائیں اور صرف سر پر پانی ڈال لیا جائے تو کافی ہے. تو جب ان کی کنیز ان کے بال گوند رہی تھی, چوٹی ڈال رہی تھی, تب اللہ کے رسول نے خطبہ شروع کر دیا. تو انہوں نے کنیز سے کہا کہ جلدی کر دو کیونکہ مجھے خطبہ سننا ہے. کنیز نے کہا کہ ابھی تو اللہ کے رسول نے یا ایہا الناس ہی کہا ہے. تو ان کو یہ ناراض ہوئے کہنے سے, کہنے لگے کہ کیا ہم یا ایہا الناس میں نہیں آتے ہیں؟ اور یہ کہہ کر اپنے بال اپنے ہاتھ میں لیے, خود ہی چوٹی گوند لی اور فوراً اللہ کے رسول کا خطبہ سننے چلی گئی. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا ان کو شوق تھا کوئی بھی باتیں سیکھنے کا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن بہت شوق سے سنتی تھیں اللہ کے رسول کے, لہٰذا ان کو اللہ کے رسول کا قرآن پڑھنے کا طریقہ بہت اچھے سے یاد ہو گیا تھا. لہٰذا انہوں نے اپنے گھر میں بعد میں قرآن پڑھنے کا ایک مدرسہ کھول لیا تھا, اور یہ بچوں کو قرآن پڑھنے کی تعلیم دیا کرتی تھیں, انہیں ان کو قرآن پڑھنا سکھاتی تھیں. اور آج بھی جو سلسلہ جا کر ملتا ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآت کا سلسلہ جا کر ملتا ہے, وہ ام سلمہ سے جا کر ملتا ہے. یعنی جو معلم ہوا کرتے ہیں خصوصاً قرآت کے معلم, ان کے بارے میں یہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا سلسلہ ام سلمہ سے ہی جا کر ملتا ہے, کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کے قرآت کو ایز اٹ از سیکھا اور بعد میں دوسروں کو اس کی تعلیم دی. تو آپ نے دیکھا کہ کتنا زیادہ اس سے فائدہ ہوا. یہاں پر ایک بات ہم دیکھتے ہیں, کسی نے اپنی یہ کسی نے سیرت میں یہ بات لی تھی, تو بات ہمارے فائدے کے لیے بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے یہاں پر مسلمان معاشرے میں, جیسے حال ہی میں ابھی جو روزانہ ہم کو نیوز سننے کو ملتی ہے ہمارے قریبی قریبی لوگوں کے بارے میں, جاننے والوں کے بارے میں, کہ شادی ہوئی اور 3 مہینے یا 8 مہینے بھی نہیں ہوئے کہ طلاق ہو گئی، یا لڑکی گھر جا کر بیٹھ گئی، یا روٹھا پھولی اور دونوں خاندان کا آپس میں اس قدر پھر وہ دشمنی چل نکلتی ہے کہ بس بیان سے باہر ہے، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کیوں نہیں ہے؟ تو ہم لوگ بہت زیادہ خواب و خیالوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں، ہماری لڑکیاں صرف سیریل، ڈرامے اور فلمیں دیکھ کر چاہتی ہیں کہ ہمیں سسرال میں جاتے سے اس طرح سے ان کو پروٹوکول دیا جائے کہ جیسے وہ کوئی مہارانی ہے، اور روزانہ بس ہسبینڈ کو چاہیے کہ وہ بیوی کو لے کر باہر گھومنے کے لیے نکلے، سیر کروائے، ہوٹلنگ کروائے، اور گھر میں اس کو کھانا وانا کچھ بنانا نہ پڑے۔ یعنی خوابوں کی دنیا میں رہنے والی۔ تو ایک کسی نے بہت ہی اچھا لطیفہ کہا تھا کہ عورت جو ہے سنیما ہال سے نکلی اور شوہر سے کہنے لگی کہ دیکھا اس میں ہیرو کتنی محبت سے اپنی بیوی سے بات کرتا ہے، یعنی اس طرح سے بات کہنے لگی۔ نہیں، ہم خوابوں کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں نا، فلموں کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، یہی آج ہمارا حال ہو گیا ہے۔ تو بیوی کمپلین کرنے لگی شوہر سے کہ شوہر کتنی محبت کرتا ہے بیوی سے، روزانہ کس طرح سے سیر کرواتا ہے۔ تو شوہر نے جواب دیا کہ ہاں اس کو 10 لاکھ بھی ملتے ہیں اس کے، یعنی ایکٹنگ کرنے کے 10 لاکھ ملتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے دراصل؟ یہ تو سب ایکٹنگ کی دنیا ہے، شو بز ہے، تھوڑی دیر کا ہے، یہ صرف خوابوں میں رکھا جاتا ہے، حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ ہم نے ایسا بنا لیا ہے شادی کو ہمارے یہاں پر بھی، یعنی مووی میجک میں ہم رہنا سیکھ گئے ہیں بس، یہ ہماری لڑکیاں۔ ہم کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں رہا، ایک دوسرے کا خیال نہیں رہا، ایک دوسرے کی عزت ہمارے دل میں نہیں رہی۔ تو کب تک ہم خوابوں کی دنیا میں رہیں گے؟ اور جب تک خوابوں کی دنیا میں رہیں گے یہی واقعات ہوتے رہیں گے۔ یقین جانیے جتنی تیزی سے آج ہمارے مسلمانوں میں طلاق کے واقعات ہو رہے ہیں، یقین جانیے کہ پچھلی پوری ہسٹری میں ایسے واقعات کبھی نہیں ہوئے۔ تو ہم نے کیا سمجھ لیا کہ اچھا جیسا فلموں میں ہوتا ہے، جیسے ڈراموں میں ہوتا ہے، جیسے سیریل میں ہوتا ہے، بس ویسی شادی کے بعد کی زندگی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، شادی کے بعد کی زندگی تو ذمہ داریوں کی زندگی ہے، اور یہ والدین کو چاہیے کہ بچپن سے اپنی بچیوں کو یہ بات کی تعلیم دیں، ان کو سکھائیں، ان کو ذمہ داری کا احساس دلائیں۔ آپ دیکھیں یہاں پر دیکھیں کہ صحابہ کرام کا جو آپس کا معاملہ تھا، کیسے ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب پہلے دن اللہ کے رسول ان کے پاس گھر میں آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں وہی چیز دوں گا جو میں نے تمام بیویوں کو دی ہے، جیسے آپ لوگوں سے پہلے ذکر کیا گیا، کہ اللہ کے رسول نے ان کو بھی وہی چکی اور جو گھر کی ضروری 2-3 چیزیں ہوتی ہیں وہی ساری چیزیں اللہ کے رسول نے ان کو دیں۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جس دن پہلے دن اللہ کے رسول ان کے گھر آئے تو انہوں نے جو پیسی اور اس کو کسی چیز میں گوندھا، کچھ چربی میں گوندھا، اور اللہ کے رسول کے لیے بہترین کھانا بنایا۔ تو آپ دیکھیں پہلے دن ان کا یہ کردار تھا۔ تو یہ ہوتی ہے بیوی کی ذمہ داری کہ وہ شوہر کا خیال رکھے۔ اور ہمارے یہاں پر کیا کانسیپٹ ہے کہ نہیں، شادی کے بعد کام کرنا تو ہم جو ہے بہت ہی مایوب سمجھتے ہیں، بھلے شادی سے پہلے لڑکیاں کتنا بھی کام کریں لیکن شادی کے بعد کہتے کہ ہمیں آرام ملے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا اور اس کو نبھانا بھی ہوگا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دین کی بہت زیادہ ترویج اور اشاعت میں بہت نمایاں کردار ادا کیا، اسلام کی تعلیمات کو، اسلام کی روشنی کو پھیلانے میں انہوں نے بھرپور حصہ لیا، اور پھر سب سے آخر میں ازواج مطہرات میں ان کی وفات ہوئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے تھے، یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی سب سے چہیتی اور پیاری بیٹی تھیں، آپ نے اپنے سب سے پسندیدہ شخص، یعنی جو آپ کے خاندان کا سب سے بہترین انسان تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نکاح کیا۔ تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، روایت سے بات پتہ چلتی ہے کہ 2 سال میں ہی آپ کو وہ دونوں بیٹے پیدا ہو گئے تھے، یعنی بہت یہ کے بعد دیگر جلد۔ تو 4 ہجری کا ہم کو پتہ چلتا ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری شعبان میں پیدا ہوئے، اور دونوں میں 1 سال کا فرق تھا۔ اس کے بارے میں جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حسن پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ حرب آپ کو معلوم ہے نا، حرب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حرب کے معنی کیا ہوتے ہیں بتا سکتے؟ جی، لڑائی، جنگ۔ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیکم۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا، فرمایا ارون ابنی ما سمیتموہ، مجھے میرا بیٹا تو دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ دیکھیں اللہ کے رسول کا انداز کتنا محبت، کیونکہ آپ کے خاندان کا دیکھا جاتا ہے، یعنی آپ کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے بچوں سے بھی بہت محبت ہوں گی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس کا نام حرب رکھا ہے۔ فرمایا بل ہوا حسن، نہیں اس کا نام حسن ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے نام تبدیل کر دیا۔ تو نام کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے شخصیت پر۔ ہمارے یہاں پر ہم اتنے کریزی ہو گئے ہیں نام کے چکر میں کہ پہلی بات تو ایک مہینہ گزر جاتا ہے اور ابھی تک بچے کا نام نہیں رکھا جاتا۔ جب پوچھو کہ اچھا بچے کا نام رکھ دیا، کہتے ہیں یہ بھی سوچ رہے ہیں کوئی اچھا نام ملا نہیں ہے۔ اور اتنا سوچنے اتنا یونیک نام رکھنا چاہتے ہیں کہ اور وہ نام کے معنی دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتے. صحابہ کے نام پر رکھنا تو ہم نے چھوڑ ہی دیا کیونکہ صحابہ کے نام پر رکھیں گے تو دقیانوس ہی ہم کہلائیں گے. اتنے پرانے نام بھلا ہم کیسے رکھیں. ہم تو کوئی ایسا سوچ سمجھ کر نیا نام رکھنا چاہتے ہیں کہ جو بالکل ویسٹرن لوگوں کے مطابق ہو, کہ ٹمی جمی بھی ہو اور نام کا وہ بھی پورا ہو جائے. اس طرح سے ہم چاہتے ہیں. تو نام کا اثر زندگی پر بہت ہوتا ہے, لہٰذا اچھے نام رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا. پھر اللہ کے رسول نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور بوسہ دیا. ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کے دونوں کانوں میں نماز والی اذان کہی. اور یہ جو اذان والی حدیث ہے, دونوں کانوں میں اذان کہنی ہے. الحمدللہ اچھا یہ واقعہ بھی ساتھ میں آ گیا اور یہ ڈسکشن ہو گیا کہ ہمارے یہاں پر جو ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت والی بات ہے وہ حدیث انتہائی ضعیف ہے, لیکن دونوں کانوں میں اذان دینے والی حدیث, اس کو علامہ البانی نے صحیح حسن کہا ہے. اس کی تخریج انہوں نے کی, تحقیق کی ہے. تو یہ حسن حدیث ہے جس میں ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دونوں کانوں میں اذان دی. ایک اور واقعہ ملتا ہے گو کہ وہ اتنا آتھینٹک نہیں ہے. جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ میں اپنے بیٹے کا عقیقہ نہ کروں تو آپ نے فرمایا نہیں, اس کا سر مون دو اور بالوں کے ہم وزن چاندی مساکین کو صدقہ کر دو. اور عقیقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ خود کریں اپنے اس نواسے کے لیے, ان کا عقیقہ وہ خود کریں. لہٰذا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاندی صدقہ کر دی اور اللہ کے رسول نے دو مینڈھے لیے اور ان کو ذبح کیا. تو یہ اس طرح سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا. اس کے متعلق اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی رکھا ہوا ہے, ساتویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے, سر مونڈا جائے اور نام رکھا جائے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دوران میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ باہر کے ممالک سے کچھ ڈیلیگیشنز آتے تھے یا لوگ آنے لگے, اور آپ کو ترجمان کی ضرورت پڑی کیونکہ کوئی اس وقت عبرانی یا سریانی زبان نہیں جانتا تھا. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, زید بن ثابت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ 15 سال کے یا 16 سال کے نوجوان تھے, اور ان کی والدہ ان کو اللہ کے رسول کی خدمت میں لائی تھیں. اور جیسے ہی اللہ کے رسول مدینہ آئے اور کچھ دن تک ہی آپ نے جب نماز پڑھائی, تو تھوڑے ہی دن میں انہوں نے تقریباً 19 سورتیں زبانی یاد کر لیں اللہ کے رسول سے سن کر. ماشاءاللہ بہت ذہین تھے. تو اللہ کے رسول کی خدمت میں ان کی والدہ لے کر آئیں اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ اس سے قرآن سنیے, یہ بالکل آپ کے لہجے میں قرآن پڑھتا ہے. جب اللہ کے رسول نے ان سے قرآن سنا تو اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے ان کا قرآن سن کر. ان کی والدہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اسے کوئی کام دیجئے, یہ آپ کی خدمت میں رہے گا. تب اللہ کے رسول نے کہا کہ اے زید, میرے لیے تم یہود کی زبان سیکھ لو. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے کہنے پر میں نے صرف 15 دن میں یہود کی زبان سیکھ لی اور میں اس میں ماہر ہو گیا. جب وہ آپ کو خط لکھتے, یعنی باہر کے لوگ اگر خط لکھتے, تو وہ خط میں ہی اللہ کے رسول کو پڑھ کر سناتا, اور اگر آپ جواب دینا چاہتے تو میں ہی آپ کے کہنے پر جواب لکھ دیتا. سبحان اللہ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت میں ترجمان کی بڑی اہمیت ہے, کیونکہ اسے پھر حکومت کے معاملات کے بارے میں باخبر رہا جا سکتا ہے. کیونکہ آپ دوسرے لوگوں سے اس طرح سے ٹرانسلیشن کروائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ کوئی بات بتائیں, کوئی بات نہ بتائیں, الٹا کوئی دشمنی والی بات لکھ دیں. تو لہٰذا مسلمانوں کو بھی ہر زبان کا ماہر ہونا چاہیے. دوسری بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ دیکھیں والدہ کا کردار کتنا بہترین ہے, کہ والدہ ان کو لے کر آئی تھیں اللہ کے رسول کی خدمت میں. تو اگر والدہ چاہے تو بچے کو اسی طرح سے آگے بڑھا سکتی ہے, لیکن ہمارا سارا رخ کہاں ہوتا ہے یا ہماری ساری سوچ کہاں تک ہوتی ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بس کہاں زیادہ ایکسپرٹ رہیں, ایکسپرٹ بنیں, کون سی فیلڈ میں, کہاں کے لیے ہم زیادہ پریشان رہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے؟ اسکول اور دنیاوی تعلیم, ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے کیونکہ اسکول کی وجہ سے تو ہمارے بچے پڑھنا لکھنا سیکھیں گے, لیکن ہمیں بیلنس کرتے آنا چاہیے. یقین جانے کہ ہم نے اس قدر یعنی نادانی کا ثبوت دیا کہ ہم نے بالکل ہی بچوں کو دنیا کا بندہ بنا دیا. انہیں ذرا سی بھی دین کی سمجھ یا دین کا شوق, دین کی تعلیم کا شوق یا اس کی تڑپ ہم نے ان کے دلوں میں پیدا نہیں کی. تو یہ والدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس کی تعلیم اور تربیت دے. ایک اور خاص بات جو ڈسکس کرنے کی تھی کہ جب زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہوا تو انہی کے حجرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو لا کر رکھا. اب آپ دیکھیں کہ ابھی جو خاتون جس حجرے میں تھی اور اسی حجرے میں اس کا انتقال ہوا, اور دوسرے دن نئی دلہن وہ حجرے میں آ جائے یا وہ کمرے میں آ جائے. آپ مجھے بتائیے, آج ہمارے یہاں پر اگر لڑکی شادی ہو کر جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس کو اس کمرے میں رکھا گیا جہاں پر کل کسی کا انتقال ہوا تھا, تو میکے والے رکھنے دیں گے؟ کیا کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں پر, کیوں نہیں رکھنے دیں گے؟ کیا وجہ ہے؟ جی منحوس سمجھتے ہیں نا, اور کہتے ہیں یعنی ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ سوچیے کہ جس کمرے میں رکھا گیا دلہن کو تو وہ کمرے میں پھر یہ دلہن کی بھی موت ہو جائے گی. تو اتنے عجیب سے یعنی بہت عجیب سے ہم لوگوں نے رسم و رواج بنا رکھے ہیں کہ ہم نے انسانوں کے ذریعے سے ہم شگون لیتے ہیں، انسانوں کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اسی سے، انسانوں کے ذریعے سے کسی کی موت اور زندگی لکھی ہوئی ہے، جبکہ یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے اور کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ زینب بنت خزیمہ ہی کے کمرے میں ام سلمہ کو رکھا گیا، لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی کمرے میں زندگی گزاری، اور ماشاءاللہ کتنی بہترین زندگی گزاری۔ اللہ کے رسول کے ساتھ ماشاءاللہ ان کا بہت اچھا رویہ تھا، بہت اچھا ان کا، یعنی وہ ان کی خدمت بھی کرتی تھی، اللہ کے رسول کی بہت ساری باتیں بھی سیکھیں اللہ کے رسول سے، ان کے بچے بھی اس حجرے میں ساتھ میں تھے۔ تو اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے مرنے اور زندہ ہونے سے کسی دوسرے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی اور کی موت سے کسی اور کی موت کا تعلق ہو۔ سب کی اپنی اپنی موت کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جس جگہ آنی ہے، جس وقت آنی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ بہرحال اب ہم دیکھتے ہیں کہ دو بہت ہی اہم واقعہ ایسے پیش آئے جس کو رجی اور بیر معونہ کا واقعہ کہتے ہیں، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی تھی، اس کی بنا پر آس پاس کے قبیلوں کے ان کی ہمتیں بڑھ گئیں، اور ان لوگوں نے مسلمانوں کو ترنے والا سمجھنا شروع کر دیا، اور بہت سارے لوگوں کی ہمتیں بڑھنے لگی، اور ان لوگوں نے سوچا کہ مسلمانوں پر حملہ کر کے مدینہ کی معیشت پر قبضہ کر لیتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا مقصد ہی یہ تھا کہ کیونکہ مدینہ میں کھجوریں بہت ہوتی تھی، باغات بہت زیادہ تھے، یعنی زرخیز علاقہ تھا، تو لہٰذا ان لوگوں نے چاہا کہ مدینہ پر حملہ کریں، اور اس طرح سے ان لوگوں کی ہمتیں بڑھ گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے لوگ دین تو جانتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ اسلام تو قبول کر چکے ہیں لیکن دین نہیں جانتے، لہٰذا آپ کچھ لوگوں کو ہمارے ساتھ کر دیجئے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے پوچھا بھی کہ اگر ہمارے لوگوں کی خبرگیری کون کرے گا، یعنی ان کی کون حفاظت کرے گا، تو کہا کہ میں ان کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو ان لوگوں کے ساتھ کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اس کی، یعنی آپ نے صحابہ کرام کو ساتھ بھیجا تاکہ وہ لوگ دین سیکھ لیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو اصحاب صفہ میں سے تھے، اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی ساتھ میں تھے کہا جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے صحابہ کرام تھے جو بہت ہی پرانے تھے، سابقون الاولون میں سے تھے، اور جن کی خاص طور سے اللہ کے رسول نے تربیت کی تھی۔ اب جب یہ لوگ ساتھ میں جانے لگے تو ان لوگوں نے دھوکہ دے دیا، اور کہا جاتا ہے کہ جیسے پیچھے ایک حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں اللہ کے رسول نے ایک دستہ بھیجا تھا، اور اس میں انہوں نے ایک قبیلے کے لوگوں سے بدلہ لیا تھا، تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ اس کا بدلہ چکائیں، اور انہوں نے اس طرح سے دھوکہ دینا چاہا۔ عبداللہ بن انیس ہم کو ملتے ہیں صحابی، کہ انہوں نے خالد حضلی کے نام سے ایک شخص تھا، اس کو قتل کیا تھا، تو یہ لوگ اسی کا بدلہ لینے کے لیے آئے تھے۔ بعض روایت میں یہ بات ہم کو پتہ چلتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں پر، 10 افراد پر مشتمل ایک دستہ تشکیل دیا، اور عاصم بن ثابت ابو افلح کو امیر بنا کر روانہ کیا، اور جب یہ اصفان اور مکہ کے درمیان پہنچے تو جو بنو لہیان کے تقریباً 200 جنگجو نے ان پر حملہ کر دیا۔ اب ذرا تصور کرے کہ کہاں 200 اور کہاں 10، اور ہر طرف سے گھیرے میں لے کر ایک ٹیلے پر ان کو محصور کر دیا، اور پھر انہیں قتل نہ کرنے کی امان دی، لیکن مسلمانوں کے امیر عاصم بن ثابت نے کفار کی امان کو ٹھکرا کر ٹیلے سے اترنے سے انکار کر دیا۔ عاصم بن ثابت نے واضح الفاظ میں کہا کہ میں نے تو نظر مان رکھی ہے کہ کبھی مشرق کی امان قبول نہیں کروں گا، اور انہوں نے پھر لڑتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ کچھ اشعار بھی پڑھے، کہا جاتا ہے کہ عاصم بن ثابت یہ بہت زیادہ بہادر تھے، اور انہوں نے نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نہ میں کسی مشرق کو چھوؤں گا نہ کوئی مشرق مجھے چھو پائے، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کی نظر کیسے پوری کرتا ہے، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ آخر کار لڑتے لڑتے تقریباً لوگ شہید ہو گئے، اس میں سے صرف چند لوگ بچے، اور جو لوگ بچے ان کو انہوں نے قیدی بنا لیا۔ جنگ احد میں سلافہ بنت سعد بن شہید کا خاوند اور اس کے 4 بیٹے قتل ہوئے، اس عورت نے نظر مانی تھی، یعنی جس کے 4 بیٹے قتل ہوئے اور شوہر بھی قتل ہو گیا، تو اور ان کو جو ہے دراصل عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا تھا، تو اس پر اس عورت نے نظر مانی تھی کہ اگر میں عاصم بن ثابت کا سر حاصل کر سکی تو اس کا کاسہ بنا کر اس میں شراب پیوں گی، اور سر لانے والے کو 100 اونٹنی انعام دوں گی۔ یہ بات عرب میں مشہور ہو گئی تھی، یہ مکہ کے آس پاس کے علاقوں میں مشہور ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے انعام کے چکر میں یا انعام کے لالچ میں لوگوں نے اپنے اپنے طرف سے گروپ بھیج دیے کہ جو بھی عاصم بن ثابت کو، یعنی عاصم کا سر لے کر آئے گا، تو اس کو 100 اونٹ ملیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے اپنے بندے کی دعا قبول کی، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ نہ مشرق مجھے چھو پائیں اور نہ ہی میں مشرقوں کو چھو پاؤں، تو اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کی نظر پوری کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لوگ ان کے پاس آئے ان کا سر حاصل کرنے کے لیے، کہ کٹا ہوا سر ہی صحیح اس عورت کے پاس لے کر چلے جائیں۔ جب یہ ان کی ڈیڈ باڈی کے قریب آئے تو تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے جو ہے انسیکٹس بھیجے، یعنی کچھ مکھیاں تھیں شہد کی مکھیوں کی طرح، کہ جو ہر طرف سے آنے لگتی اور جیسے یہ لوگ قریب پہنچتے ان کے اوپر یہ چھا جاتی، تو یہ لوگ قریب نہیں پہنچ پائے لاش کے، یعنی گویا کہ مکھیوں کا ایک باد سیلاب تھا جو ان کو قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی حفاظت کی۔ اس کے بعد تقریباً 7 آدمی وہاں شہید ہو گئے اور 3 باقی رہ گئے، اور ان 3 میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے 2 کو ان لوگوں نے مکہ لے جا کر بھیج دیا، اس میں خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن دسنہ تھے۔ ان لوگوں کے جو واقعے تھے اگر ہم پڑھیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسے یعنی ایسے ایمان افروز واقعات اور دین کی خاطر اور اسلام کی خاطر جان دینے والے واقعات جو ہمارا ایمان بھی تازہ کر دیتے ہیں کہ کیسے صحابہ کرام تھے اور کیسے ان کو اسلام سے اللہ کے رسول سے محبت تھی۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے کہ حارث بن عامر بن نوفل کے بیٹوں نے خریدا تاکہ اپنے باپ کے بدلے میں ان کو قتل کریں، کیونکہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے ایک مدت تک اپنے پاس قید میں رکھا، کیونکہ یہ احترام والے مہینے تھے۔ جن کی قید میں وہ تھے وہ خاتون خود یہ بات بتاتی ہیں، کیونکہ جن کی قید میں تھے وہ خاتون نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر قید میں رہے، ان کے قتل کا جب فیصلہ کیا جا چکا تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے حارث کی ایک بیٹی زینب سے صفائی کے لیے اس طرح مانگا، اس نے دے دیا۔ اس دوران زینب کی توجہ اپنے بیٹے سے ہٹ گئی تو وہ بچہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر ان کی گود میں بیٹھ گیا۔ زینب گھبرائی کہ کہیں انتقامی طور پر بچے کو قتل نہ کر دے۔ خبیب نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تجھے خدشہ ہے کہ میں اس بچے کو مار ڈالوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایسا کام مجھ سے کبھی نہ ہوگا۔ زینب کہا کرتی تھی کہ میں نے خبیب سے زیادہ نیک کوئی نہیں دیکھا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگور کا خوشہ کھا رہے ہوتے تھے، حالانکہ ان دنوں مکہ میں میوے کا نام تک نہ تھا، ویسے بھی وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، خود پھل لانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا رزق تھا جو اس نے عطا کیا۔ وہ لوگ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر لے گئے تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ پھر نماز پڑھ کر ان سے کہنے لگے اگر تم یہ خیال نہ کرو کہ میں موت سے گھبرا رہا ہوں تو میں اور نماز پڑھتا۔ حضرت خبیب وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے تختہ دار پر لٹکتے وقت 2 رکعت نماز کا طریقہ جاری کیا۔ پھر انہوں نے جو دعا کی کہ اے میرے اللہ ان سب کو گن گن کر علیحدہ علیحدہ کر کے مار اور ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ کہا جاتا ہے کہ اس بات سے کفار مکہ بہت گھبرائے اور ڈر گئے، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ ابو سفیان نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ محمد ہمارے پاس ہوں تو ان کی گردن مار دی جائے اور تم اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہو؟ انہوں نے جواب دیا اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں رہوں اور محمد جہاں ہیں وہاں رہتے ہوئے بھی آپ کو کوئی کانٹا چبھ جائے اور آپ سے اس کو تکلیف محسوس ہو۔ اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو لٹکا دیا تاکہ ان کے اوپر نیزوں کی اور تلواروں کی بارش کر دیں۔ کہا جاتا ہے کہ 1 گھنٹے تک مسلسل ان کو نیزے چبھوئے جاتے رہے، یعنی ان کو آسانی سے ایسے نہیں مارا گیا، یعنی ایک مسلسل تکلیف دے کر اور اذیت دے کر مارا گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت جتنے لوگ کھڑے تھے ان کے اوپر چہروں پر گھبراہٹ تھی لیکن ان کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، اتنا پرسکون ان کا چہرہ تھا۔ جو اللہ کی خاطر جان دینے والے ہوتے ہیں ان کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ پھر ان کے بارے میں اور جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو انہوں نے دعائیں کی تھیں کہ اے اللہ تعالیٰ، یعنی ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ یہاں پر کوئی ایسا موجود نہیں ہے، یعنی میں یہاں پر کوئی اپنوں کے چہرے نہیں دیکھ رہا، ہر طرف دشمن کے چہرے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اگر کوئی ہوتا میرا اپنا تو میں ضرور اللہ کے رسول کو سلام پہنچا دیتا، اے اللہ تعالیٰ میرا سلام اپنے رسول کو پہنچا دینا۔ کہا جاتا ہے کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام پہنچایا۔ سبحان اللہ، آپ نے دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ یہ لوگ میری لاش کا مسئلہ نہ کرنے پائیں یا اس کی بے حرمتی نہ کریں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں وہ لوگ ایسا کیا کرتے تھے کفار کہ جب کسی کو قتل کر دیتے دشمنی کی بنا پر تو اس کی لاش کو برہ نہ کر دیتے تھے۔ تو اسی بنا پر عاصم بن ثابت نے بھی ادھر یہ دعا کی تھی کہ ان کے جسم کو کوئی مشرک چھونے نہ پائے، اور اسی طرح سے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دعا کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے نیک دونوں بندوں کی دعا قبول کی، انہوں نے دعا کی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچایا تھا۔ تو یہاں پر ہمیں جو بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ انہوں نے جو اس طرح مانگا تو آخر وقت تک بھی آپ دیکھیں کہ ان کو کس طرح سے سنتوں پر عمل کرنے کا شوق تھا کہ جو ضرورت سے زائد بال ہوں وہ نکال لیں۔ پھر آخر وقت میں انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز کا کہا جاتا ہے کہ ان کی نماز کا یہ حال تھا کہ جو لوگ بعد میں مسلمان ہوئے وہ لوگ خود خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اپنی زبانیں سناتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس وقت اس قدر پرسکون طریقے سے انہوں نے نماز پڑھی، اور پھر یہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ کہو گے کہ میں اپنے جان کی ڈر سے نماز کو ڈیلے کر رہا ہوں، لمبی پڑھ رہا ہوں، اس لیے میں نے اس کو جلدی ختم کیا، ورنہ میں اور مزید اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا۔ تو کیسا ان لوگوں کا یقین اور ایمان تھا ماشاء اللہ۔ تو یہاں پر ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں ان سے اس طرح کے ظہور ہو سکتا ہے، یعنی ان کو جیسے انگور ملے یا جو سکون تھا ان کو موت کے وقت۔ اسی طرح سے انہوں نے مشرکین کے لیے بددعا کی، تو جو لوگ اس طرح سے ظلم کر رہے ہیں تو ان کے لیے بددعا کرنا یہ بھی درست ہے۔ پھر پھانسی کے تختے پر لٹکنے سے پہلے یا ان کو موت دی جانے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی، تو نماز پڑھنا یہ بھی درست ہے، اور موت سے پہلے انہوں نے کچھ اشعار بھی کہے تھے، یہ بھی کہے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں خبیب رضی اللہ عنہ کا یقین محکم اور ان کے دین کے ساتھ ان کی گہری وابستگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اجر ثواب سے نوازنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو آزمائش سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمائش سے ضرور گزارتا ہے، اور وہ آزمائش جو لکھی جا چکی ہوتی ہے وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں شہادت لکھی ہوئی تھی، شہید تو وہ ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی کہ ان کا سلام اللہ کے رسول تک پہنچا دیا۔ اسی طرح اس قصے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے، زندگی میں بھی قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں تو اس کا اجر دے گا ہی دے گا۔ اور زندگی میں اور موت کے بعد بھی مسلمان کی عزت اور تکریم کرنی چاہیے۔ اس طرح اس پر غور کرنے سے دیگر بہت سارے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، معلومات ملتی ہے ہمیں۔ اور عاصم بن ثابت سے جو ہم کو سیکھنے کو ملا کہ انہوں نے آخر وقت تک کفار کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے، حالانکہ اگر مسلمان اگر دشمن کے نرغے میں ہوں تو چاہے تو وہ امان حاصل کر سکتے ہیں اگر دشمن نے امان دی ہے، لیکن عاصم بن ثابت نے بہادری سے لڑ کر اللہ کی راہ میں جان دینا گوارا کیا، لیکن ان کے ہاتھوں قیدی نہیں بنے۔ پھر یہاں پر ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پتہ چلتی ہے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول سے ان کو محبت تھی، اور اللہ کے رسول کی ان کی نظر میں کیا اہمیت تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ بھی ہو جائے لیکن اللہ کے رسول کو کانٹا بھی نہ چبھنے پائے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر دوسری بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ دشمن کا بیٹا یا دشمن کی لڑکی ان کے گود میں آ کر بیٹھ گئی، اور ان کے پاس ابھی یعنی موت کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا، یعنی ان کو وہ لوگ موت کی سزا دینے والے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے دشمن سے برا سلوک نہیں کیا۔ چاہتے تو وہ بچے کو قید کر سکتے تھے، ان کے پاس اس طرح سے ایک ہتھیار بھی آ گیا تھا، سمجھے چاقو تھا ان کے پاس یا اس طرح تھا ان کے پاس، لیکن انہوں نے اس سے غلط کام لینا مناسب نہیں سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا، یعنی ان کو پہلے سے یقین تھا کہ وہ کوئی دشمن ہی نہیں کریں گے اپنے دشمن کے ساتھ۔ تو کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو دشمن تھے وہ کوئی اور تھے، وہ بچے کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ اس سے اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی اور کا بدلہ کسی اور سے نہ لیا جائے، اور آخر وقت تک بھی اس مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو سنوار کر ہی رکھے، بد اخلاقی پر نہ اتر آئے۔ تو ہمیں اس سے صحابہ کرام کی تربیت کا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی کیسی تربیت ہوئی تھی اور اللہ کے رسول نے ان کی کیسی تربیت کی تھی ماشاءاللہ۔ اب یہاں پر ایک اور جو بات ہمیں ملتی ہے کہ یہ جو رجی کا واقعہ تھا، اور پھر یہ واقعہ دراصل جو رجی کا علاقہ ہے وہاں پیش آیا تھا، اسی سے ملتا جلتا بیر معونہ کا واقعہ ہے، اور اس میں تو تقریباً جو ہم کو بات ملتی ہے تقریباً 70 صحابہ کرام کا واقعہ ملتا ہے کہ 70 صحابہ کرام تھے، اور ان کو بھی دراصل دھوکے سے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا، عامر بن طفیل، بنو عامر کے سرداروں میں سے ایک بہت ہی متکبر اور شرپسند شخص تھا۔ یہ بادشاہی کی امید لگائے بیٹھا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کو جزیرہ عرب پر اقتدار حاصل ہونے والا ہے۔ یہی سوچ کر وہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگا کہ میں آپ کو 3 کاموں کا اختیار دیتا ہوں، کہ دیہی علاقوں پر آپ کی اور شہروں میں میری حکومت ہو، آپ کے بعد میں آپ کا خلیفہ اور جانشین بنوں، یا پھر میں غطفان کے 1000 سرخ اور زرد گھوڑوں اور 1000 اونٹنیوں کے ساتھ آپ سے لڑوں گا۔ اللہ کے رسول نے اس کے تمام مطالبات کو ٹھکرا دیا۔ انہی دنوں میں مدینہ منورہ میں بنو عامر کا سردار اور عامر بن طفیل کا چچا ابو برا عامر بن مالک، جو برچیوں سے کھیلنے والے کے نام سے معروف تھا، اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے قبول تو نہ کی مگر اس سے نفرت کا بھی اظہار نہ کیا، اور عرض کرنے لگا کہ اے محمد، اگر آپ اپنے ساتھیوں کو اہل نجد کے پاس بھیج دیں تو مجھے امید ہے کہ وہ آپ کا پیغام ضرور قبول کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اپنے آدمیوں کے متعلق اہل نجد سے خدشہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ان کا حمایتی ہوں، یعنی میں ان کو اپنی پناہ میں لے کر جاتا ہوں، لہٰذا اللہ کے رسول نے ان کی طرف کچھ لوگوں کو بھیج دیا، اور آپ نے منذر بن عمر کے ساتھ دیگر صحابہ کرام بھیج دیے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آیا جو رجی کا واقعہ جس طرح سے پیش آیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بیر معونہ پر صحابہ کرام کو ان لوگوں نے پکڑا، یعنی ان کے کچھ 100 تیر انداز تھے، وہاں پر انہوں نے ان کو تہ تہ کرنا شروع کر دیا، صرف حضرت عمرو بن امیہ زمری ہی بچ سکے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ اس واقعے کو ان الفاظ سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے، ہمارے ساتھ چند آدمی بھیج دیں جو ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم دیں۔ آپ نے ان کے ساتھ انصار کے 70 آدمیوں کو روانہ فرمایا، انہیں قرہ کہا جاتا تھا، اور ان میں میرے ماموں حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ لوگ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے اور رات کے وقت ایک دوسرے سے اس کو مذاکرہ کرتے اور سیکھتے تھے. ان سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دن میں یاد کرنا اور رات میں ایک دوسرے کو سنانا یہ کتنا بہترین طریقہ کار ہے. دن کو پانی لا کر مسجد میں رکھتے، لکڑیاں اکٹھی کر کے فروخت کرتے اور اس سے اہل صفہ اور فقراء کے لیے کھانا خریدتے. انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی درخواست پر ان کی طرف تبلیغ کے لیے بھیج دیا، مگر اس مقام پر پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے صحابہ کرام کو شہید کر دیا. تو صحابہ نے دعا کی کہ اے اللہ، ہمارے نبی کو ہماری طرف سے یہ پیغام پہنچا دے کہ ہم تجھ سے ملے اور تجھ سے راضی ہو گئے اور تو بھی ہم سے راضی ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حنام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیچھے سے آیا اور انہیں نیزہ مارا جو ان کے آر پار ہو گیا. تب حضرت حرام بن ملحان نے کہا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. آپ نے صحابہ سے کہا، تمہارے بھائی جنہیں بھیجا گیا تھا وہ شہید کر دیے گئے ہیں. انہوں نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ تعالیٰ، ہمارے نبی کو ہماری جانب سے یہ بات پہنچا دے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملے ہیں اور تجھ سے راضی ہو گئے اور تو ہم سے راضی ہو گیا ہے. اب یہاں پر پہلی بات تو اللہ کے رسول کو خبر پہنچ گئی. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کے بہت ہی پسندیدہ لوگ تھے، یعنی انہوں نے اللہ کے رسول سے ان کی خود سے تربیت کی. اب آپ خود سوچیں ذرا کہ یہ وہ لوگ جن کے اوپر تربیت جاری تھی، کئی سالوں سے جن کی تربیت جاری تھی، اور اللہ کے رسول کے بہت ہی پسندیدہ اور چہیتے لوگ، ان کو بیک وقت شہید کر دیا جانا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر گزری ہوگی، یعنی کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہوا ہوگا ہم خود محسوس کر سکتے ہیں. تو یہ لوگ قرآن پڑھانے والے اور پڑھنے والے لوگ تھے، یعنی بہترین فقیہ، بہترین قراء. اور اس میں سے دراصل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آرمی تھی، یعنی انہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھانے کے لیے بھیجا کرتے تھے. اور اللہ کے رسول کی تکلیف کا انداز آپ اس سے لگائیے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک مہینے تک اللہ کے رسول نے ان قبیلوں کے لیے بد دعا کی، اور یہ قبیلوں کے نام دراصل عدل اور قارہ تھے، عین دعاد نام عدل اور قارہ، دو نقطے والے قاف سے. یہ دو قبیلے تھے جن لوگوں نے اللہ کے رسول سے بددیانتی کی اور مسلمانوں کو اس طرح سے دھوکہ دے کر شہید کر دیا. تو ایک مہینے تک مسلسل اللہ کے رسول ان کے لیے بد دعا کرتے رہے فجر کی نماز میں، جس کو ہم قنوت نازلہ کہتے ہیں. جب جبریل امین نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی ہے، لہٰذا تب اس کے بعد اللہ کے رسول نے بند کر دیا. تو ان لوگوں نے اس طرح سے دھوکہ دیا تھا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کس طرح سے گھرے ہوئے تھے. اندرون مدینہ منافقین کی اور یہودیوں کی سرگرمیاں جاری تھی، اور بیرون مدینہ یہ لوگوں کی سرگرمیاں جاری تھیں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک صحابی جو بچ کر آ گئے، وہ صحابی، ان کو کچھ خبر نہیں تھی. ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو صحابی تھے، ان کو اس شخص نے اس بنا پر چھوڑ دیا کہ اس کی ماں نے نظر مانی تھی کہ وہ ایک غلام آزاد کرے گی. عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہ اکیلے بچے تھے 70 میں سے. اب آپ اندازہ کریں کہ کتنے لوگ ایک ساتھ شہید کر دیے گئے. تو جب یہ واپس آنے لگے تو انہوں نے ایک جگہ رات گزاری، تو ان کو دو لوگ وہاں پر ملے. انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ابو عامر قبیلے کے لوگ ہیں. تو ابو امیہ زمری جو تھے، انہوں نے جو ہے خاموشی اختیار کی. جب وہ لوگ سو گئے تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا، اور ایک طرح سے یہ سمجھے کہ میں نے اپنے ان صحابہ کا بدلہ لیا ہے، کیونکہ یہ دونوں لوگ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. جب یہ واپس اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے اور بتایا کہ میں نے وہ دو لوگوں کو قتل کر دیا ہے اور یہ اکیلے صحابی بس زندہ بچے ہیں، تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے بہت غلط کام کیا. دراصل وہ دو لوگ اللہ کے رسول سے امان نامہ لے کر گئے تھے، کہ اللہ کے رسول نے ان کو امان دی تھی کہ تمہیں کوئی قتل نہیں کرے گا اور میری طرف سے تم کو امان ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے پاس و لحاظ رکھا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم کو ان کی دیت دینی پڑے گی. یعنی وہ قبیلہ جس نے 70 لوگوں کو شہید کیا، اور ان کے دو لوگوں کو ایک مسلمان ساتھی نے اس بنا پر قتل کر دیا کہ اپنے ساتھیوں کا بدلہ لے، جبکہ بالکل درست تھا، اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی. لیکن چونکہ ان لوگوں کے پاس اللہ کے رسول کا پروانہ امن تھا یا پروانہ امان تھا، اس بنا پر اللہ کے رسول نے دیت دینا ضروری سمجھا. اس سے پھر کیا سیکھنے کو ملا؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ دونوں لوگ تو اس میں شامل نہیں تھے، تو کیا یہ پاسبل ہے؟ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی اور ظلم کرے اور اس کا بدلہ کسی اور سے لیا جائے؟ مثال کے طور پر کوئی گورنمنٹ ہے، سمجھیں، وہ گورنمنٹ نے مسلمانوں پر ظلم کی اور وہاں پر دوسرے غیر مسلم بھی رہتے ہیں، تو کیا مسلمان یہ کریں گے کہ جو غیر مسلموں کی دکانیں ہیں، مارکیٹس ہیں، اس میں لوٹ مار کریں، اس کا نقصان کریں، توڑ پھوڑ کریں؟ یہ جائز ہو سکتا ہے؟ نہیں نا. کیونکہ اللہ کے رسول کے آپ دیکھیں کہ اس واقعے سے کتنی آپ کے اندر کتنا انصاف تھا، اور جو آپ کو یعنی اپنی عہد کا کتنا پاس لحاظ تھا کہ آپ نے ان کو لکھ کر دیا کہ وعدہ کیا کہ ہم یعنی تمہارا قتل نہیں کیا جائے گا، اور جب اپنے آدمی سے قتل ہو گیا تو ان کی دیت دینا آپ نے ضروری سمجھی. تو آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے مسلمان کا کردار. کیوں اسلام اتنا تیزی سے پھیلا؟ یہی جو مسلمانوں کے اخلاق اور کردار تھے، اور جو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ہم نے سیکھا، کتنی بڑی قربانی بھی آپ دیکھیں انہوں نے، اور ان کے اخلاق سے جتنے بھی لوگ تھے اس وقت، وہ تقریباً سارے لوگ مسلمان ہو گئے. ابو سفیان، اکرمہ بن ابو جہل اور بہت سارے صحابہ کرام، اور وہ جو دونوں خاتون جن کا ذکر ملتا ہے جن کے گھر میں قید رکھا گیا تھا، وہ دونوں خاتون بھی بعد میں اسلام لے کر آ گئیں، تو وہ لوگ خود بیان کرتی ہیں خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق۔ تو یہ اخلاق تھے مسلمانوں کے، ان کا جو انصاف والا کردار تھا مسلمانوں کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق اور کردار تھا، اس کی وجہ سے اسلام پھیلتا چلا گیا۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیت دینے کے لیے یہود کی طرف ارادہ کیا، اور اس وقت جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بنو قینوقہ کا تو معاملہ ختم کیا جا چکا تھا، اب وہاں پر بنو نذیر اور بنو قریظہ فی الحال آباد تھے۔ تو اللہ کے رسول نے پہلے معاہدہ کیا تھا کہ اگر کوئی دیت ہم کو دینی پڑے گی تو مدینہ کے تمام لوگ مل کر دیت ادا کریں گے۔ تو اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کی طرف گئے اور بنو نذیر سے کہا کہ ہم کو دیت دینی ہے۔ تو بنو نذیر نے اس وقت مکاری کی اور اللہ کے رسول کو بٹھا کر اندر جا کر یہ منصوبہ بنایا کہ اللہ کے رسول کے اوپر ہم چکی کا کوئی پارٹ گرا دیں، اور چپکے چپکے پیچھے سے کفار مکہ کو مسلمانوں کی خبریں دیتے رہے۔ یعنی جو جتنے قبائل کا ہمیں پتہ چل رہا ہے، بنو اسد کا یا یہ اور دوسرے قبیلوں کا، ان سارے قبیلوں کو دراصل بنو نذیر خبریں دیتے تھے کہ مسلمانوں کے یہاں یہ کمزوری ہے، یا تم لوگ اس طرح سے مسلمانوں پر حملہ کر سکتے ہو۔ یعنی اندرون مدینہ کی خبریں باہر دشمنوں کو یہود پہنچا رہے تھے، اور اس کی خبر اللہ کے رسول کو لگ گئی۔ ایک طرح سے بنو نذیر نے کھلم کھلا بد عہدی کی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہا۔ تو تب اللہ کے رسول نے پھر بنو نذیر کی طرف چڑھائی کا ارادہ کیا کہ اب ان کا کام نپٹانا چاہیے، ان کا معاملہ نپٹانا پڑے گا۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے، جو ہم کو واقعہ سے سبق ملتا ہے، کہ تبلیغ کے لیے قربانیاں ضروری ہیں۔ بیر مؤنہ کے واقعے سے ہم نے دیکھا، حادثے میں شہید ہونے والے قرا، یہ لوگ جو تھے، کس طرح سے انہوں نے دھوکہ دیا۔ حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ کے رسول نے دین کی تعلیم دی تھی، اور ان کو یہ اللہ کے رسول کی بہترین تربیت یافتہ لوگ تھے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فجر کی نماز میں ایک ماہ تک ان قبائل پر جو ہے بد دعا کی، یعنی قنوت نازلہ پڑھتے رہے۔ تو لہٰذا ہم بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں، اگر کوئی ہم کو دشمن سے اس طرح کا نقصان پہنچا ہے تو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے یہی قبائل پر، جو قبائل تھے بنو سلیم کے قبائل، رال، زکون اور اسیہ، ان کے خلاف آپ بد دعا کرتے رہے، اور پھر صحابہ کرام اس پر آمین کہتے تھے۔ اور یہ واقعہ انتہائی المناک اور دل خراش تھا، اس کے باوجود اس سے مسلمانوں کی قوت میں کوئی کمی واقع ہوئی، نہ دعوت اللہ کے بارے میں ان کے جوش اور ولولے میں کوئی فرق آیا۔ یعنی یہ اتنے سارے واقعات ہو گئے، لیکن ہم دیکھتے کہ مسلمانوں کے اندر کوئی مایوسی پیدا نہیں ہوئی، اور نہ ہی انہوں نے دعوت دین پیش کرنے سے بعد میں انکار کیا۔ یعنی ان کا جوش اور ولولہ کم نہیں ہوا۔ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور اسی واقعے کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اتنی قربانیاں اور جانے دینے کے باوجود بھی وہ دین کی خاطر ان کی دین کی تعلیم اور تربیت آگے پہنچاتے ہی رہے۔ اور دراصل یہ رجی اور بیر مؤنہ کے جو حادثات ہیں، ہمیں اللہ کے دین اور اس کی طرف دعوت کے متعلق ایک بھاری ذمہ داری کا سبق یاد دلاتے ہیں، کہ اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہے۔ پھر ان کی قربانیوں کو دیکھ کر ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب تک ہم قربانی نہیں دیں گے، کچھ کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے عقیدے، اپنے دین اور اللہ کی رضا پر کتنے زیادہ ثابت قدم تھے۔ یعنی انہوں نے اپنے عقیدے پر، اپنے دین پر کوئی آنچ نہیں آنے دی، اور نہ ہی اسلام کے کردار پر کوئی آنچ آنے دی۔ اور ان کی جو ہے فرمانبرداری، راحت، یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ان کو دین کے خاطر جان دینے میں ان کو کتنا سکون تھا، وہ کوئی پریشان نہیں تھے۔ اور یہ ہمیں جو اس بارے میں جو کچھ جملے ملتے ہیں، جو حرام بن ملحان کا جملہ ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے، یعنی جب ان کو تیر مارا گیا تو اس وقت ان کی زبان سے جو جملہ نکلا تھا، تو ایک صحابی کہتے ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت وہ نان مسلم تھے، تو وہ کہتے کہ میں اس وقت وہیں ان کے پاس کھڑا تھا، اور میں نوجوان لڑکا تھا اس وقت، اور میں ان کے اس جملے کو دیکھ کر ہی میں اسلام لے آیا۔ یعنی وہی جملہ میرے اسلام لانے کا باعث بنا کہ جب ان کو تیر لگا تو ان کی زبان سے جو جملے نکلے تھے، فزت و رب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ منظر بڑے بڑے بہادر، حوصلہ مند اور جگر والے افراد پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ بھی اپنے آپ کو ان عظیم ایسے جو شخصیات ہیں ان کے سامنے چھوٹا محسوس کرتے ہیں، جن کے چہروں پر موت کی گھبراہٹ کے اثرات دور دور تک بھی نظر نہیں آتے، بلکہ ایسی حالت میں بھی ان کے چہروں پر خوشی، سکون اور اطمینان کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو شخص نے حملہ کیا، اس نے تیر مارا، اور جو شخص سامنے کھڑا تھا وہ اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہے کہ مجھے جس چیز نے اسلام کی طرف راغب کیا وہ یہ تھی کہ بیر مؤنہ کے موقع پر میں نے ایک مسلمان کے کندھوں کے درمیان نیزہ مارا، اور جب نیزے کی نوک اس کے سینے سے باہر نکلی تو میں نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا کہ رب کعبہ کی قسم میں تو مراد پا گیا، میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ سن کر میں نے دل میں سوچا کہ اسے کون سی مراد مل گئی، کہ میں نے اسے قتل نہیں کر دیا؟ پھر میں نے اسی کال کے بارے میں دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا کہ کامیابی شہادت کے درجے پر فائز ہونے کی وجہ سے ملتی ہے، اور واقعی میں پھر تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اور ہمیں معلوم ہے نا کہ جب شہید کو شہید کیا جاتا ہے یعنی اللہ کے خاطر جب اس کو شہید کیا جاتا ہے تو اس کو موت کی تکلیف نہیں ہوتی سوائے ایسے کہ بس چونٹی کے کاٹنے کی طرح سے، سبحان اللہ۔ اور جو درجات بتائے جاتے ہیں، جو 6 انعام بتائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں شہید کے، کہ خون جاری ہوتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اور وہ بڑی گھبراہٹ سے بھی محفوظ رہے گا، اسے ایمان کا جوڑا پہنایا جاتا ہے، اس کا عقد موٹی موٹی خوبصورت آنکھوں والی ہور سے کر دیا جاتا ہے، اسے اپنے خاندان کے 70 افراد کی شفاعت کا حق عطا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اعزازات ہیں، یہ شہید کے دراصل اعزازات ہیں کہ جو اللہ کی خاطر اپنی جان دے دیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے درجات سے نوازتا ہے۔ پھر ہم عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، آپ کو یاد ہوگا عامر بن فہیرہ، ان کا نام پہلے بھی ہم بہت سنتے آئے ہیں، کہاں پہلے ان کا نام سنا تھا اور یہ کون تھے عامر بن فہیرہ؟ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ آپ لوگوں کو یاد ہے الحمدللہ۔ تو یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، ہجرت کے موقع پر ساتھ تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بکریاں چرایا کرتے تھے تاکہ پیروں کے نشان مٹ جائیں اور اللہ کے رسول کو دودھ مل جائے۔ پہلے یعنی اللہ کے رسول کے ساتھ ہی ہجرت کے سفر میں شامل تھے، تو یہ بیر معونہ میں یہ بھی دراصل ساتھ میں تھے۔ تو جو ان کا قاتل تھا وہ خود ان کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب اس شخص کو تیر لگا یا تلوار لگی تو ان کے جسم کو آسمان تک اوپر اٹھایا گیا اور واپس پھر نیچے رکھ دیا گیا۔ یہ جو ابو امیہ، عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ کہتے ہیں کہ ان سے اس شخص نے پوچھا، دشمن کے شخص نے پوچھا کہ تم یہ فلاں فلاں شخص کو جانتے ہو؟ کہتے کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگے کہ عامر بن فہیرہ ہے اور بہت ہی جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، یعنی سابقون الاولون میں سے ہیں۔ تقریباً کہا جاتا ہے کہ وہ 40 سال کے تھے اس وقت۔ تو ان کو جب تیر مارا گیا یا ان کی جب جان نکل رہی تھی تو ان کی ڈیڈ باڈی کو یا ان کے جسم کو اوپر اٹھایا گیا آسمان تک اور پھر واپس نیچے رکھ دیا گیا۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ تو وہ شخص نے اشارہ کر کے، عامر بن طفیل نے ایک شہید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو عمر کہنے لگے یہ عامر بن فہیرہ ہیں۔ عامر بولا میں نے قتل ہو جانے کے بعد دیکھا کہ انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا ہے، حتیٰ کہ وہ بالکل آسمان کے قریب ہو گئے اور پھر انہیں نیچے رکھ دیا گیا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی غلام اور کوئی آقا ہو سکتا ہے؟ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں یہ تو غلام تھے، لیکن آپ ان کی عظمت، آپ دیکھیے کہ ان کی عظمت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک اصل میں جو جج کرنے کا قاعدہ ہے وہ کیا ہے، یعنی کس طرح سے پرکھتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل دیکھتا ہے کہ کس کا ایمان کس کا عمل زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ہم پڑھتے ہیں نا اس میں سورہ حجرات میں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ تمہیں تقوی والا کتنا ہے، یعنی جو تقوی والا ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا۔ تو یہ اصل چیز ہے۔ تو ایمان اور تقوی، ہم بھی اپنے بارے میں سوچیں کہ آج ہمارے پاس ایمان کتنا ہے اور ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے۔ دوسری بات، ہمارے اندر تقوی کتنا ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کتنے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہیں ایسا تو معاملہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ تو اصل چیز جو دیکھی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے پاس جو عظمت اور شرف اور عزت اگر مل سکتی ہے تو وہ ایمان اور تقوی کے اعتبار سے مل سکتی ہے۔ جتنا زیادہ جس کا ایمان ہوگا اور جتنا جس کا تقوی ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا۔ پھر ہم دیکھیں کہ بنو نذیر کا جو واقعہ پیش آیا کہ بنو نذیر کی انہی غداریوں کی بنا پر کہ ان لوگوں نے بار بار مسلمانوں کو دھوکہ دیا، مسلمانوں کے اندر کی خبریں باہر کے لوگوں کو پہنچاتے رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیچھے پڑ گئے، جان لینے کے پیچھے پڑ گئے، اور دھوکہ دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر گرانا چاہا، یہ چکی کا پاٹ گرانا چاہا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب اتنا کھلم کھلا جب یہ اس طرح سے کریں گے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان شخص جب اللہ کے رسول نے ان کی خبر لینے کے لیے ان کو بھیجا تو انہوں نے اس مسلمان شخص کو مارا بھی، اور وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر واپس آیا اور تب آ کر اللہ کے رسول کو خبر دی کہ اللہ کے رسول نے انہوں نے دھوکہ دیا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے کہا کہ اب ان کا معاملہ نپٹانا ضروری ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور پھر بنو نذیر کی طرف کا ارادہ کیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے دراصل جنہوں نے مسلمانوں کے عہد و پیمان کو بھلا دیا، مسلمانوں کو اذیتیں دیتے رہے اور مسلمانوں کے خلاف عجیب عجیب تدبیریں کرتے رہے تاکہ مسلمانوں کا نقصان ہو۔ اور بنو قینوقا اور کعب بن اشرف کے قتل یا ان کی جلاوطنی سے بھی انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا، بلکہ الٹا مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ اور جنگ احد کے بعد تو ان کی اور زیادہ ہمتیں بڑھ گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب جاننے کے باوجود بھی صبر سے کام لیتے رہے، لیکن جب دیت کے لیے آپ بات کرنے گئے کیونکہ دیت کے بارے میں رسول نے پہلے ہی جو ہے معاہدہ کر رکھا تھا کہ جب اگر دیت دینا پڑی تو سب لوگ مل کر دیت دیں گے. جب بنو نذیر کے پاس آپ گئے تو ان لوگوں نے دراصل آپس میں مشورہ کیا اور چال چلی اور ان کے ذہن پر شیطان سوار ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں کیوں نہ ان کے اوپر چکی گرا دی جائے یا کوئی پتھر گرا دیا جائے جس کی وجہ سے نعوذ باللہ آپ کو کچل دیا جائے. کہہ رہے تھے کہ ایک بدبخت یہودی عمرو بن جحاش نے کہا میں ان لوگوں سے, سلام بن مشکم نے بھی کہا کہ میں ان لوگوں کو باتوں میں لگائے رکھتا ہوں اور پھر تم اوپر سے پتھر گرا دو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر دیا. جبریل امین تشریف لائے اور ان کو اللہ کے رسول کو یہود کے ارادے سے باخبر کر دیا. آپ تیزی سے اٹھے اور مدینہ کے لیے چل پڑے. بعد میں صحابہ کرام بھی آپ سے آن ملے اور کہنے لگے آپ اٹھ آئے اور ہم سمجھ نہ سکے. آپ نے بتایا کہ یہود کا کیا ارادہ تھا. اب یہاں پر مدینہ واپس آ کر آپ نے فوراً ہی محمد بن مسلمہ کو بنی نذیر کے پاس روانہ فرمایا اور انہیں یہ نوٹس دیا کہ تم لوگ مدینہ سے نکل جاؤ, اب یہاں میرے ساتھ نہیں رہ سکتے اور تمہیں 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے اور اس کے بعد اگر کوئی شخص بھی پایا گیا تو پھر اس کی گردن مار دی جائے گی. کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا اور اگر یہ تیاری کر بھی رہتے وہاں سے جانے کی, لیکن عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا اس نے ان کو پیغام بھیجوایا کہ تم اپنے قلعوں میں پناہ گزیر رہو اور میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا اور بنو قریظہ بھی تمہارا ساتھ دیں گے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہر دفعہ ایسے ہی ہوا کہ بنو جو یہود تھے ہمیشہ منافقین نے یہود کا ساتھ دیا بجائے مسلمانوں کے. تو یہاں پر منافقین کی ہم کو اور ایک بار سمجھ میں آتی ہے کہ منافقین ہمیشہ یہی کام کرتے رہیں گے, یعنی وہ کبھی بھی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف زبان سے اسلام لاتے ہیں, ان کے دلوں کے اندر اسلام کی کوئی یعنی اسلام کی کوئی رمق بھی ان کے دل کے اندر نہیں رہتی. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھیراؤ کیا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو مسلمہ رضی اللہ ابو مسلمہ انصاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہا جاتا ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں یہ یہود اسی قبیلے کے حلیف تھے, یعنی ان کی آپس کی دوستی تھی اور آپس میں معاہدہ تھا. تو یہود بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ابو مسلمہ تم کو ذرا سا بھی پاس و لحاظ نہیں, نہیں تم ہمارے بارے میں یہ کیا فیصلہ کرے کہ تم پرانی بات بھول گئے کہ ہم تمہارے حریف تھے. تو ابو مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. آپ دیکھیں کہ یہاں پر دونوں کا کردار ہم کو نظر آتا ہے, ایک طرف یہ صحابی ہیں ابو مسلمہ اور دوسری طرف دراصل عبداللہ بن ابی ہے. عبداللہ بن ابی ان کی سائڈ لے رہا ہے یہودیوں کی اور ابو مسلمہ جو ہے جو کہ حلیف قبیلے سے تعلق رکھتے تھے تب بھی کہہ رہے ہیں کہ سارے وعدے اور سارے عہد زمانے جاہلیت کے تھے جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی دولت سے نہیں نوازا تھا. اسلام آتے سے ہی پرانے معاہدے ختم ہو گئے, اب جو نئے معاہدے اس کی پاس و لحاظ کیا جائے گا. اور انہوں نے کوئی ان کی رعایت نہیں کی اور کہا کہ 10 دن کی تم کو مہلت ہے. لیکن یہ منافقین کے کہنے پر ان لوگوں نے اپنے قلعوں میں بند ہونا گوارا کیا اور پھر باہر نہیں نکلے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا انتظام دیا اور بنو نذیر کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں علم تھا اور پھر بنو نذیر کے علاقے میں وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا گیا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے دراصل بڑے بڑے قلعے تھے یا ان کی گڑھیاں بنی ہوئی تھی یہودیوں کی, کیونکہ یہ لوگ وہاں پر بہت زیادہ مضبوط ہو گئے تھے. اور کیوں مضبوط ہوئے تھے؟ کیونکہ یہ سودی کاروبار کرنے لگے تھے, مسلمانوں کی زمینیں ان لوگوں نے ہتھیار لی تھی, یعنی گروی رکھتے تھے اور پھر خود اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے تھے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو ہے محاصرہ کیا اور جب یہ قلعوں میں بند ہو گئے اور فصیل سے تیر برسانے لگے, پتھر برساتے رہے, تو اس وقت آس پاس دراصل بہت کھجوروں کے درخت تھے, یعنی وہ باغات تھے. اور یہ کھجوروں کے باغات دراصل یہ کھجوروں کے درخت مسلمانوں کو نقصان دے رہے تھے, یعنی مسلمان ان کے تیر سے بچ نہیں پا رہے تھے اور مسلمان ان کو دیکھ نہیں پا رہے تھے کہ کہاں سے وہ حملہ کر رہے ہیں. تب اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ درخت کاٹ دیے جائیں. جب کہا جاتا ہے کہ کھجوروں کے درخت کاٹے گئے, ان کو جلایا گیا, تو یہودیوں کی عورتیں سینہ کوبی کرنے لگیں اور بہت چلانے لگیں کیونکہ ان کو مال سے تو بہت محبت تھی, ہم سب جانتے ہیں. تو یہ جب درخت کاٹے گئے یا جلائے گئے تو ان لوگوں نے اندر سے پیغام بھیجا کہ اے محمد, آپ تو کہتے کہ آپ فساد نہیں کرتے اور یہ درخت جو کاٹنا ہے تو یہ درخت کاٹنا کس بات کی علامت ہے؟ تو ان کے اسی بات پر, یعنی انہوں نے جب اشارہ کیا تھا کہ یعنی یہ باغات آپ کیوں جلا رہے ہیں اور کیوں آپ نے جو ہے درختوں کو کاٹ دیا, تب اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا, وہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا اور ایسا اس لیے کیا گیا تھا کہ اللہ ان فاسقوں کو رسوا کر دے. کہا جاتا ہے کہ اس پورے واقعے کے دوران عبداللہ بن ابی اس واقعے سے الگ ہی رہا, حالانکہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی اور اپنے لوگوں کو بھی دھوکہ دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو منافق ہوتے ہیں وہ کسی کے کام نہیں آتے. اور اسی بنا پر ہم کو بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب ٹیم ورک کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے بہت سارے لوگ خیر خواہ ہوتے ہیں جو ہمارے ذمہ داران ہیں یا جن کے ساتھ مل کر ہم کام کر رہے ہیں, کوئی ایک ایسا شرپسند منافق یا کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو یہ ٹیم کی آپس کی محبت دیکھ نہیں سکتا اور وہ بہکاتا رہتا ہے بہکاتا رہتا ہے اور پھر اکساتا ہے کہ تم اپنے ٹیم ورکر کے خلاف کچھ نہ کچھ کام کرو یا ان کے خلاف پروپیگنڈا کرو. اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے یا پھر وہ سامنے والا شخص اس کی باتوں میں آ کر اپنے ہی خیر خواہ لوگوں کی برائیاں کرنا شروع کر دیتا ہے, تو ایسے وقت وہ جو منافق ہوتا ہے جس نے صرف جھگڑا کرنے کے لیے یا آپس میں دشمنی پھیلانے کے لیے کام کیا تھا وہ بالکل الگ ہو جاتا ہے, یعنی اپنے ساتھی کا بھی وہ ساتھ نہیں دیتا. تو منافقین کبھی کسی کے نہیں ہوتے, نہ اپنوں کے نہ پرائے کے, وہ تو صرف اپنا ذاتی فائدہ دیکھتے ہیں. تو ہمیں بہت ہوشیار رہنا چاہیے کیونکہ الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہر طرف دین کا کام ہو رہا ہے اور ٹیم ورک کے ساتھ ہی ہو رہا ہے, کیونکہ بغیر ٹیم ورک کے کام نہیں ہو سکتا. اور اپنی اپنی جگہ بہت سارے لوگ, بہت ساری تنظیمیں, بہت ساری جماعتیں, بہت سارے آرگنائزیشنز, بہت سارے انسٹیٹیوٹس کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اگر ہم چھوٹے چھوٹے لیول پر اس طرح سے کام کرتے رہیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا, لیکن ہمارا آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر ایک ٹیم کوئی کام کر رہی ہے تو دوسری ٹیم کو چاہیے کہ وہ اس کو سپورٹ کرے, ایسا نہیں کہ اس کے خلاف جائے. یہ اگر ہم خلاف جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ ہم تو اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر رہے ہیں نا, یعنی ہونٹ بھی اپنے, دانت بھی اپنے. تو اگر ہم نقصان کرتے ہیں تو ہم نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو سمجھے تکلیف پہنچائی. تو جتنی بھی ٹیمز کام کر رہی ہیں سب کو سپورٹ ہمیں کرنا چاہیے, جو بھی دین کا کام کر رہی ہیں صحیح طریقے سے جو دین کا کام کر رہی ہیں. کسی کے خلاف نہ فتوے دینا ہے, نہ کسی کے خلاف کوئی کام کرنا ہے. اور اپنی جگہ جو کام کر رہے ہیں ہم اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی کام قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارا بھی کام قبول کرے, ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے بنیں. اس طرح سے منافقین اور یہودیوں کا کردار ہم نہ ادا کریں, کیونکہ آپ دیکھیں دو ہی لوگ ہوتے ہیں, انصاری مہاجر یعنی قربانی دینے والے لوگ یا ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے لوگ. اور تھرڈ پارٹی جو ہوتی ہے وہ کون سی پارٹی ہوتی ہے پھر؟ تھرڈ پارٹی کون سی تھی مدینہ میں؟ یہ عبداللہ بن ابی والی منافقین کی. تو آپ بتائیے کہ کیا خدا نہ خواستہ اپنے ہی آپس کے دینی بہن بھائیوں کو جو ٹیمیں کام کر رہی ہیں, ٹیمز کام کر رہی ہیں, ان کی ایک دوسرے کی ہم جو ہے غیبت یا برائیاں کر سکتے ہیں؟ اگر ایسا کر رہے ہیں تو پھر کس میں ہمارا شمار ہو جائے گا؟ تو لہذا ہم کو ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا چاہیے, ایک دوسرے کے خلاف صف آرا نہیں ہونا چاہیے. اور جتنا ہمارا آپس کا تعلق, یعنی جتنے بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں جن کا آپس کا تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی دشمن پر وہ بھاری ہوگا. اور اگر ہمارے آپس کے اختلاف ہوں گے تو اس سے دشمن کو فائدہ ہو جائے گا. لہٰذا ہم آپس میں اختلاف نہ کریں, آپس میں ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہیں, ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں. اگر کسی میں ماشاءاللہ بہت اچھی صلاحیت ہے, ہماری دوسری بہن میں صلاحیت ہے, ہم اس کو انوائٹ کریں. ان کا سلیبس اگر بہت اچھا ہے تو ان کا سلیبس ہم لے لیں, اپنا سلیبس ان کو دے دیں, کوئی مذائقہ نہیں, محنت سے ہم بچ جائیں گے. تو یہ کام ہمارا ہونا چاہیے. اور اسی بنا پر اس پر جو تبصرہ کیا گیا غزوہ بنی نذیر پر جو تبصرہ ہے, دراصل یہ تبصرہ سورہ حشر میں ہے, اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ حشر کو غزوہ بنو نذیر کہا کرتے, سورہ بنو نذیر کیوں؟ کیونکہ اس میں بنو نذیر کے بارے میں پورا تبصرہ کیا گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے قرآن نازل ہو رہا تھا, یعنی ان کی تمام جو چالیں ہیں قرآن کے ذریعے سے بالکل واضح ہوتی جا رہی تھیں, ان کی منافقت, ان کی دشمنیاں اللہ تعالیٰ خود قرآن میں نازل فرما رہا تھا. اور اس پر تبصرہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں کیا ہے سورہ حشر میں. تو یہ پھر غزوہ بنو نذیر کا یہ سارے جو جواز تھے جس کی بنا پر غزوہ بنو نذیر پیش آیا اور سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر تبصرہ فرمایا. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں سے رہا نہیں گیا. غزوہ بنو نذیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو ہتھیار آئے اور ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیا گیا اور ان سب کو دراصل خیبر بھیج دیا گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی کچھ یہود خیبر میں آباد تھے, جب ان کو خیبر بھیجا گیا تو وہاں پر ان کی اور آپس میں طاقت مضبوط ہو گئی اور یہ لوگ چین سے نہیں بیٹھے. اور ان کو, یعنی یہود چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتے, یعنی یہ مسلمانوں کی کسی بھی طرح سے جو فائدے ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے. اور ان کے سامنے اتنے سارے آپشنز تھے, آپ دیکھیں کہ یہ چاہے تو مسلمان بن کر یا مسلمانوں کو سپورٹ کر کے فائدہ اٹھا سکتے تھے اور ان کو ساری باتیں معلوم تھیں, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے رسول کی دشمنی گوارا کی لیکن ان کا ساتھ دینا گوارا نہیں کیا. اور وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے سردار جو تھے وہ وہاں پر مکہ گئے اور مکہ میں مشرکین نے مکہ کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا, اور ان کے ابھارنے کی وجہ سے یہی سارے جوازات تھے, یہی ساری وجوہات تھیں جس کی بنا پر غزوہ خندق پیش آئی. تو یہود کا یہ قبیلہ بنو نذیر اور بنو قریظہ اور جو لوگ خیبر میں آباد تھے یہود, ان سب نے مل کر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا کیونکہ ان کو مال کی تو محبت بہت زیادہ تھی. تو یہاں پر اللہ کے رسول نے ان کو, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کا جو مال تھا کیونکہ ان کے بہت بڑے بڑے قلعے تھے اور اس میں ہتھیار ان کے پاس بہت زیادہ تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ ہتھیار ملے اور جو زمینیں ملی اور ان کے جو گھر تھے، چونکہ ان کو جلا وطن کر دیا گیا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے مشورہ کیا اور ان کے جتنے گھر تھے وہ مہاجرین میں تقسیم کر دیے. کیوں؟ کیونکہ مہاجرین اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے تھے. تو آپ دیکھیں کہ تقریباً 5 سال کے بعد مہاجرین کو اپنے گھر، اس طرح سے اپنی زمینیں ملی. اور ایک طرح سے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ انصار نے جو گھر مہاجرین کو دے دیے تھے وہ انہی کے پاس رہتے اور اس میں اللہ کے رسول برابر تقسیم کرتے، لیکن انصار کے دل میں کوئی برائی نہ آئے اس لیے اللہ کے رسول نے پہلے انصار سے مشورہ کیا اور انصار نے خوشی خوشی وہ دینے کو راضی ہو گئے. بلکہ بعض انصار ایسے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو، کہ انہوں نے کہا کہ ہم کو وہ زمینیں واپس نہیں چاہیے. سبحان اللہ، یعنی اتنا زیادہ وہ لوگ صحابہ کرام یعنی مہاجرین کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے تھے کہ اپنی جو خود کی زمینیں دی ہوئی تھی وہ بھی واپس نہیں لی، اور یہ جو بنو نذیر کے علاقے کی زمینیں ملی تھی اس کو بھی لینا گوارا نہیں کیا. ماشاء اللہ، اتنا زیادہ ان کا ایثار تھا اور قربانیاں تھیں، اسی لیے انصار کا درجہ بہت زیادہ بڑا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا انصار غریب لوگ تھے، غریب لوگ نہیں تھے، یہ تو باغات کے مالک تھے ماشاء اللہ، اور انہوں نے تو اپنی زمینیں، اپنے گھر سب اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیے تھے. اور اسی بنا پر ہم کو اس میں جو سارے واقعات ملتے ہیں سورہ حشر میں، اور مال فے کا ذکر ہم کو ملتا ہے خاص طور سے، کہ وہ زمینیں یا وہ مال، مال غنیمت جس پر مسلمانوں نے گھوڑے نہ دوڑائے ہوں، یعنی ان کو جنگ نہ کرنی پڑی ہو، بغیر جنگ کیے وہ مال ان کے ہاتھ آ جائیں، تو اس کو مال فے کہتے ہیں. اور یہ دراصل اس لیے ہوتا ہے کہ اگر صرف مجاہدین میں تقسیم کیا جائے مال، تو اب دیکھیں مجاہد تو پھر بہت امیر سے امیر ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ جو جنگ میں جاتے ہیں تو ان کو مال غنیمت ملتا ہے، اور بےچارے کچھ لوگ جو معذور ہوتے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں یا کچھ مجبوری کی بنا پر جو نہیں جا پاتے، وہ تو پھر ہمیشہ غریب ہی رہ جائیں گے، کیونکہ ہمیشہ پھر مجاہدین کو مال ملتا رہے گا، مال غنیمت سے حصہ. تو اب یہ مال فے جو ہوتا ہے جس پر مسلمانوں کو گھوڑے نہ دوڑانے پڑیں، تو وہ مال دراصل مسلمان حکومت کی ذمہ داری میں ہوتا ہے. اب مسلمان حکمراں یا حکومت کی ذمہ داری کہ وہ مال کو جس طریقے سے چاہے خرچ کرے. اور پھر ان لوگوں کو اس میں سے دے جو فقراء اور مساکین ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو معذور ہیں، کیونکہ ان کا بھی تو انتظام سنبھالنا ہوگا نا، ان کو بھی تو دیکھنا ہوگا. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ جب یکے بعد دیگرے جنگیں ہوتی گئیں تو مجاہدین کو بہت مال غنیمت ملتا رہا ماشاء اللہ. تو اسی بنا پر یہ والے مال کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انتظام فرمایا کہ ایسا مال یا ایسی چیزیں جو حاصل ہوئی مسلمانوں کو، جس پر مسلمانوں کو کوئی جنگ نہ کرنی پڑے اور محنت نہ کرنی پڑے، تو اس صورت میں جو ہاتھ آیا ہوا مال ہے وہ مسلمانوں کے غربا، فقراء اور مساکین یا حکومت کی فلاح اور بہبود کے لیے کام آئے گا. جیسے اس سے سڑکیں بنائی جا سکتی ہیں یتیموں کے لیے، ان کی خبرگیری کے لیے اس میں سے سپورٹ کیا جا سکتا ہے، یا مسافر خانے بنائے جا سکتے ہیں، یا پانی کا انتظام کیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں سے کی جا سکتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی تعریف بھی بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مال فے ان مہاجر فقراء کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنی جائیدادوں سے نکالے گئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں. اور پھر انصار کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور مال فے ان کے لیے ہے جنہوں نے مدینہ کو گھر بنا لیا تھا، اور ان مہاجرین سے پہلے جو پہلے ایمان لا چکے تھے، وہ انصار ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کرے، اور وہ اپنے دلوں میں اس مال کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا جائے، اور اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں سخت ضرورت ہو. اور جو کوئی اپنے نفس کے شوہ یعنی شوہ نفس سے بچا لیا گیا تو وہی فلاح پانے والا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انصار اور مہاجرین کی فضیلت بیان کی، اور یہاں پر انصار کی مزید فضیلت بیان کی کہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود دوسروں کو یعنی مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کتنے بے لوس تھے، یعنی انصار نے کتنی قربانیاں دیا آپ دیکھیں، اور ان کو معلوم تھا کہ حکومت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم انصار بنے یا مہاجر بنے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے بنے، اور ایک دوسرے کی خبر گیری کرنے والے بنے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی جو واقعہ تھے، یہود نے کفار مکہ کو اکسایا، اور کفار مکہ دراصل آس پاس کے بہت سارے قبیلوں کو لے کر، بنو قطفان بھی جس میں تھے اور بہت سارے قبیلے تھے، اور یہ لوگ صرف کھجوروں کی وجہ سے آئے تھے، یعنی کھجوروں کی لالچ میں آئے تھے کہ کفار مکہ نے ان کو لالچ دیا تھا کہ ہم تم کو بہت سارا مال دیں گے. ان کی غرض دراصل نہ کوئی دینی یا سیاسی کوئی غرض نہیں تھی، جبکہ کفار مکہ کی غرض کیا تھی کہ وہ دین اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور اسی طرح سے یہود بھی کیا چاہتے تھے کہ دین اسلام کا خاتمہ ہو نعوذ باللہ، اور باقی جو دوسرے لوگ تھے وہ صرف لالچ کی بنا پر آئے تھے. تو اس وقت اب اس وقت مسلمانوں کے خلاف دراصل بہت ہر طرف سے اطراف سے پورے قبیلے جمع ہو گئے. اس لیے غزوہ احزاب کو احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت سارے گروپس تھے جو جمع ہو گئے تھے، تقریباً 10,000 کا لشکر مشرکین لے کر آئے، اور اس میں مختلف قبیلوں کے لوگ تھے، اس لیے اس کو احزاب کہا جاتا ہے. اور پھر اس کا ایک اور نام غزوہ خندق بھی ہے. اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اللہ کے رسول نے مختلف علاقوں میں اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں سے جب خبریں معلوم کروائیں تو پتہ چلا کہ بہت سارے گروپس آپ کے خلاف جمع ہو رہے ہیں، اور اللہ کے رسول نے پہلے کا پہلے انتظام کرنا چاہا، اور اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور یہ معمولی بات نہیں تھی۔ اب آپ خود سوچے کہ 10,000 کا لشکر، اور ٹوٹل مدینہ میں اس وقت 10,000 لوگ تھے، یعنی ٹوٹل مدینہ کے لوگوں کی تعداد 10,000 تھی، اور یہ لشکر جو آ رہا تھا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے 10,000 کا تھا، تو یہ معمولی بات نہیں تھی۔ اب اندر جو مسلمان تھے، صرف بنو قریظہ کا قبیلہ رہ گیا تھا، یہود میں صرف منافقین تھے، اور باہر سے اطراف سے یہ سارے قبیلے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں کی بہت بڑی آزمائش ہوئی، مدینہ کے اندر سے بھی اور مدینہ کے باہر سے بھی، بیک وقت مسلمان دونوں طرف سے گھر گئے تھے دیکھا جائے تو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حکمت عملی وہ بہت زیادہ کام آئی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان قائد کو، مسلمان رہنما کو کس طرح سے بالکل الرٹ رہنا چاہیے، ہوشیار اور ایکٹیو رہنا چاہیے کہ اس کی بیک وقت سب پر نظر ہو۔ اور اللہ کے رسول کی حکمت عملی ہم اس جنگ میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول نے جو حکمت عملی اختیار کی، اور آپ کی حکمت عملی اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس پورے جتھے کو اور اس پورے لشکر کو شکست دی کہ یہ لوگ بے نیل و نرام واپس ناکام لوٹ گئے، اور مسلمانوں کا بھی بہت زیادہ کچھ ایسا نقصان نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے مسلمانوں کو بہترین طریقے سے نکال دیا۔ تقریباً 25 دن تک یا ایک مہینے تک محاصرہ جاری رہا، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھجوروں کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا تھا، بلکہ دو دو تین تین دن وہ بھوکے ہوتے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے یہاں پر یہ رواج ہے کہ جب اس طرح کی کوئی جنگ ہو جس میں دشمن کی تعداد زیادہ ہو تو ہم لوگ خندق کھود لیتے ہیں، تو ایسا کریں کہ ہم خندق یہاں کھود لیتے ہیں، کیونکہ ماشاء اللہ مدینہ کی جو پوزیشن تھی وہ ایسی تھی کہ تین اطراف سے وہ بند تھا، یعنی ایسے پہاڑی علاقے تھے کہ دشمن کا وہاں سے آنا بہت مشکل تھا، صرف ایک جو سامنے کا علاقہ تھا وہ کھلا تھا جہاں سے دشمن کے آنے کی امید تھی، لہٰذا اس راستے کو ایسا کیا گیا کہ خندق کھودی گئی۔ اور یہ خندق کھودنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شامل ہوئے، اس سے آپ اندازہ لگائیے، حالانکہ اللہ کے رسول کی آپ شان دیکھیں کہ صحابہ کرام چاہ سکتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول خود کھودیں، اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اللہ کے رسول کو خندق والے دن، یعنی خندق کھودتے وقت، کہ مٹی کی وجہ سے اللہ کے رسول کا جسم نظر نہیں آ رہا تھا، یعنی مٹی اتنی لگ چکی تھی آپ کے کپڑوں کو، آپ کے جسم کو، آپ بھی برابر مٹی کھود رہے تھے۔ اور اللہ کے رسول نے تمام اس طرح سے پلاننگ کی ماشاء اللہ کہ ہر چھوٹے چھوٹے دستے پر ایک امیر مقرر کر دیا، اور سب صحابہ کرام کی ذمہ داری لگائی کہ 10-10 ہاتھ وہ زمین کھودیں گے، اور یہ معمولی کام نہیں تھا۔ آپ خود سوچیں کہ انتہائی سردی کے دن تھے بتائے جاتے ہیں، اور آپ کو عرب کی سردی بھی معلوم ہوگی نا کہ یہاں کی گرمی بھی انتہا کی ہوتی ہے اور سردی بھی انتہا کی ہوتی ہے۔ انتہائی سردی میں یہ کام کیا گیا، یہ لوگ رجزیہ اشعار پڑھتے، آپس میں ایک دوسرے سے مزاح کرتے، اور یہ کام پھر بہت آسان ہو گیا۔ اور کیوں یہ کام یہ کر رہے تھے؟ کیونکہ ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس لیے کام ان کے لیے بہت آسان ہو گیا۔ اس کے جو ایمان افروز واقعات ہیں اور جو ہمارے جذبات کو، ہمارے ایمان کو مزید بڑھا دیتے ہیں، تو وہ ایمان افروز واقعات ان شاء اللہ ہم لوگ اگلے ہفتے پڑھیں گے، کیونکہ ہمارا ٹائم ہو گیا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔